بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قرآن الكريم کا موضوع بتایا تھا دعوت الى اللہ، جس کا مقصد اثبات التوحید یا العبادت المخلصہ للہ وحدہ ہے، اور اس میں ہر طرح شرک کی نفی ہے. قرآن کریم کا ماحول عرض کیا تھا، اور قرآن کریم کے زمانے میں یعنی نزول کے وقت میں مخاطبین چار قسم کے تھے: مکہ مکرمہ اور اطراف کے مشرکین، اہل کتاب جن کی دو جماعتیں تھیں یہود اور نصارہ، صابی اور مجوس. مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد وہاں منافقین بھی پیدا ہوئے، قرآن کریم جا بجا ان سے بھی تعرض کرتا ہے. شرک کے وجوہات بیان کیے تھے کہ وہ دو ہے: الجہل بالمسائل الشرعیہ اور التجاوز عن الحد الشرعی فی العقیدہ او فی المحبہ. شرک کی دو بڑی قسمیں اعتقادی و فعلی بتائی، اعتقادی کی چار قسمیں: فی الدعا فی العلم فی التصرف فی العبادہ، اور فعلی کے لیے کہا کہ وہ متنوع ہے. اور مشرکین کے بھی چار طبقے تھے: بالکواکب، بالملائک، بالجن، بالعباد الصالحین. قرآن کریم سیکھنے کے لیے اور اس کے اعلیٰ سمجھنے کے لیے سورت کو پانچ مرحلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلے دعویٰ ہوتا ہے، جسے عنوان، موضوع، مقصد بھی کہتے ہیں. پھر اس کا خلاصہ ہوتا ہے، اور پھر اس کا میزان ہوتا ہے، اور پھر اس کا امتیاز اور ماقبل کے ساتھ ربط. فاتحہ کا عرض کیا کہ اس کے اسامی بکثرت ہے، دلالت کرتے ہیں عظمت پر، جامعیت پر. اور سورت بظاہر مختصر ہے، مگر علوم قرآن 10 کے 10 پر مشتمل ہے. ایک اور تقسیم بھی عرض کی تھی: خالقیت، ربوبیت، شہنشائیت اور وقوع قیامت. یہ بھی بتایا کہ ہر موضوع ہم سے شروع ہے، فاتحہ سے خالقیت تو مائدہ کے اخیر تک، انعام سے ربوبیت تو اسراء کے اخیر تک، اور اثرات اور برکات دینے والا اللہ ہے کہف کے سے لے کر آخر احزاب تک. سبا و فاتر وقوع قیامت پر ہے آخر قرآن تک. تقسیمات اور بھی ہے، لیکن یہ زیادہ نافع اور طالب علم کے سمجھنے کے اقرب ہے. سورہ فاتحہ پر کلام کیا اور اس کے مسائل و احکام بتا دیے. اس سورت کا دعویٰ یا تو الحمدللہ ہے اور بقیہ تکملہ و تتمہ ہے، اور یا اس کا دعویٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، ماں قبل کی 3 آیتیں تمہید و تنویر دعویٰ ہے، ماں بعد تتمہ ہے، جو 4 چیزوں پر مشتمل ہے: دعا، تعین مسلک، موافقین اور مغضوبین یعنی منحرفین اور ان کی سزا. یا سورت کا دعویٰ اہدنا الصراط المستقیم ہے، اور ماں قبل تمہید ہے، اور وہ ارکان ہے اس بات دعویٰ کے، اور ماں بعد میں تتمہ ہے، اور وہ تکملہ ہے جو 3 چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی اللہ سے استقامت اور دعا اور اس میں اللہ کے نیک بندوں کا توسل, اس سے مراد ہے انقیاد اور اتباع. وہ توسل جو اختلافی ہے بین العلماء وہ مراد نہیں ہے. اور پھر منعومین اور منحرفین کے مدح اور ذم پر مشتمل ہے سورت. سورت میں رب العالمین کی الوہیت کا تعارف ہے, اس لیے ابتدائی پانچ اسامی ظاہراً اور پانچ مزمراً پر مشتمل ہے. اللہ, رب, رحمان, رحیم, مالک, یہ ظاہراً ہے. معبود, مستعان, ہادی, منعم اور مدل, یہ مزمراً ہے. سورت کا امتیاز ہے کہ اس کی ابتدائی الوہیت اور اسماء و صفات پر مشتمل ہے. سورت اس اعتبار سے ممتاز ہے کہ اس میں دعوے کے ساتھ ہی وقوع قیامت ہے. سورت میں تعبد و استعانت ایک ہی جگہ ہے, یہ امتیاز کی دلیل ہے. سورت ممتاز ہے کہ اس میں بنیادی طور پر تعین مسلک اور تصدیر مشرب کی دعا کی گئی. سورت ممتاز ہے کہ اس میں انعام یافتگان کی طرف ایک جامع تعرض ہے. اور سورت ممتاز ہے کہ دنیا کے کفر کو دو پر تقسیم کیا ہے, یا عملی بغاوت یا اعتقادی بغاوت. ایک کو مغضوبین کہا, دوسرے کو ضالین کہا. بقیہ قرآن اس کے بیان پر مشتمل ہے. سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں ایک ایسی سورت ہے جو پوری کی پوری نازل ہوئی. اول ما نزل کاملۃ, اول ما نزل کاملۃ. اور سورت بقرہ گو نزول میں 87 ہے, اس سے پہلے 86 سورتیں نازل ہوئی ہے اور وہ سب کے سب مکی ہے. اور 87 سورت سورت بقرہ ہے, لیکن یہ مدینہ منورہ میں اول ما نزلت ہے. پوری کی پوری ضروری نہیں ہے, جتنا اللہ نے چاہا اور اس کی حکمت متقاضی تھی. البتہ سورت کو مدنی سورتوں میں شمار کیا گیا اور سورت کے بہت سارے نام ہیں. سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ کی ان سورتوں میں سے ہیں جو پوری کی پوری نازل ہوئی ابتدا میں, یعنی پانچویں نمبر میں. اور بقرہ مدینہ منورہ کے اول ما نزل ہے, یہ مناسبت بین سورتیں. وہ جامع ترین سورتوں میں صرف 7 آیات پر مشتمل, اور یہ بے تفصیل سورت ہے جو 286 آیات اور 40 رکوع پر مشتمل ہے. یعنی اگر قرآن کے مضامین کو سمیٹ لے تو فاتحہ بن جائے, اور اس کو پھیلا دے تو بقرہ بن جائے. یہ ارتباط ثانی ہے. اس سورت کی ابتدا اللہ تعالی کے نام سے ہے جس کا گناہ نامعلوم ہے. اور اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے جن کے وضعی معنی نامعلوم ہے. الف لام میم. سورہ فاتحہ مصدر ہے اللہ کے حمد و شکر سے, الحمدللہ. حمد کا پورا مظہر قرآن کریم ہے, اور وہ ہے ذالک الکتاب. اللہ تعالیٰ کے حمد اور شکر کا عظیم سرمایہ دیکھنا ہو تو ذالک الکتاب, اس قرآن کو پڑھو اور اس کو سمجھو. اس سورت میں ہے الحمدللہ رب العالمین. حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے ہیں کائنات کے. جس طرح اللہ تعالیٰ پالنے میں رزاق ہے, روزی رساں ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ نے روحانی ہدایت اور ارشاد کے ذریعے پالنے کا جو نظام بنایا ہے سمجھ لیں کہ رب العالمین میں عام طور پر ظاہری چیز ہے کہ وہ روزی دیتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے، وہ صحت دیتا ہے، وہ ہاتھوں کو، پیروں کو، آنکھوں کو، کانوں کو مختلف صلاحیتیں دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا کرشمہ ہے. وہ خدا کی ربوبیت کا عظیم کرشمہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آؤ یہ قرآن دیکھو اور اس کو پڑھو، اس میں ہدایت اور ارشاد کا کتنا بڑا سامان ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ کے اندر بھی مستقل الرحمن الرحیم پھیلایا گیا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. سورہ فاتحہ کے اندر الرحمن الرحیم کے اسماء و صفات ہے، اور بقرہ کے اندر اسماء و صفات کے مظاہر ہے. جس طرح سورہ فاتحہ میں مجمل ہے مالک یوم الدین، وہ اللہ مالک ہے روز جزا کے، ریا فرمایا، وہ بالآخرت ہم یوقنون، آخرت کا یقین کرنا پڑے گا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ. ما قبل کی صورت میں عبادت اور استعانت مذکور ہے، اس صورت میں اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، عبادت میں تفصیل آ گئی. اس صورت میں صرف اتنا فرمایا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ ہی سے مدد مانتے ہیں. اس میں فرمایا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃ، مدد مانگنے کا طریقہ سیکھ لو، جم کے رہو اور نمازیں پڑھو. ان اللہ مع الصابرین، اور اس میں تفصیل فرمائیے. اس صورت میں اہدنا الصراط المستقیم، دعا مانگی گئی، خدایا سیدھا راستہ نصیب فرمائے. اس صورت میں فرمایا، ذالک الکتاب، وہ سیدھا راستہ، یہ قرآن ہے، اس کے ذریعے ہی تم سیدھے راستے پر چلو گے. چنانچہ ابن عباس کی روایت میں ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے اس کو تھام لیا وہ ہدایت یافتہ ہوا، اور جس نے اس کو چھوڑا وہ دور جا کے گرا. اس صورت میں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ مانگا گیا جنہوں نے خدا سے انعام لیا ہے، جو انعام یافتگان ہے. اس صورت میں انعام یافتگان کے نام بڑھا دیے، اولئک علی ہدی من ربہم. آگے چل کر فرمایا، وہ اولئک هم المهتدون، اولئک هم المفلحون. جن کو یہاں انعام یافتہ کہا ہے، منعمون، ان کو آگے مفلحون اور مهتدون کے نام سے یاد فرمایا. اس کو کہتے ہیں مضمون بترقی. سورہ فاتحہ میں دو گروہوں سے بچنے کی تاکید کی گئی، مغضوبی یہود اور ضالین نصارہ. اس سورت کے اندر بھی دو فرقوں کا تفصیلی رد ہے. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. یہ تو کافرین ہو گئے. اور ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين منافقين. اور دونوں کو اکٹھے کر کے آخر میں کہا، فانصرنا علی القوم الکافرین، ان سب کافروں پر اے اللہ ہماری مدد نصرت فرما. لفظ بلفظ، حرف بحرف بقرہ تفصیل ہے اور سورہ فاتحہ اجمال ہے، جسے آپ کہتے ہیں شرح بعد المتن، تفصیل بعد الاجمال. مختصر المعانی میں ہے تفصیل بادل اجمال، اوقاع فی النفس ہوتی ہے، دل میں بیٹھنے والی ہوتی ہے. چند رکوع کے بعد اس میں ایک تفصیلی قصہ ہے جس میں بقرہ کا بیان ہے. بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بیل پر بھی اطلاق ہوتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامع صغیر میں روایت ہے اور شرح وقایہ وغیرہ میں ہے، والجاموس نوع من البقر، بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے. اللہ اکبر. زمانے جاہلی میں جب بہت سالی ہوتی تھی تو لوگ گائے کی دم کے ساتھ خوش گھاس باندھ لیتے تھے اور اسے آگ لگا لیتے تھے، اور پھر جب گائے کی دم جلتی تھی اور وہ بدکتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ اللہ کو بہت پیارا ہے، اور اس پیارے کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اب اللہ بارش برسائے گا. ایک موحد شاعر نے ان کا رد کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے، اتجعل البیقور وسیلۃ بین اللہ وبین خلقی، اس گائے بیچاری کو خدا کے لیے ذریعہ بناتے ہو بارش برسانے کا اور تمہیں شرم نہیں آتی. خدا تعالیٰ گائے بھینس اور بکروں والا نہیں ہے، خدا تعالیٰ اپنے مخلوق پر احسان کرنے والا ہے. شاید جس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک تفصیلی سورت قرآن کریم میں نازل فرمائی اور اس میں گائے کے ذبح کا حکم ہے، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو، مشکلات حل ہو جائے گی، قربانی قبول ہو جائے گی، پیچیدگیاں ختم ہو جائے گی، عذاب ٹل جائے گا. یہ الہی دستور ہے کہ جب ایک حلال جانور اس کی رضا و خوشنودی کے لیے قربان کیا جاتا ہے تو اس کی طرف سے احسان اور مہربانی کے فیصلے آتے ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. عیسیٰ علیہ السلام سے 2100 سال پہلے یہاں ہندوستان میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا رام چندر. وہ ایک عورت سیتا پر عاشق ہوا، بڑی آگے پیچھے سے دوڑی لگائی لیکن سیتا جیتی تھی، صرف سیتی نہیں تھی جیتی تھی، اور وہ چت نہ لیٹی اور سخت ہوتی گئی سخت ہوتی گئی. تو دو کا بعد انہوں نے لکھا ہے نا، فلاں تعویذ فلاں عمل جنید بنگالی، یہ وہ جھیل میں پڑا ہوا ہے، سنگ دل محبوب تمہارے پیروں میں آئے. جب خدائی محبت کم ہو تو مخلوق کی طرف توجہ ہو جاتی ہے. یوسف علیہ السلام نے تفسیر قرطبی میں ہے، ایک دن زلیخا سے پوچھا، یا تو میرے پیچھے گلے گوجوں میں دوڑتی تھی اور قمیص پاڑ رہی تھی، یا میں بیٹھا رہتا ہوں پوچھتی نہیں. تو زلیخا نے کہا، اس وقت خدا کی محبت نصیب نہیں ہوئی تھی، حضرت والا کی برکت سے جو خدائی محبت نصیب ہوئی اور خود بخود کم ہو گئی. محبت جو ان کی عطا ہو گئی، یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی. وے رکا عاشق شاہوں میں نمو ہم نشان، زیدہ سکڑ مالک خاک دبر بیا بر. زیدہ سے رکا عاشق شاہوں میں نمو ہم نشان، زیدہ سے کمال کا سرا دڈیرا. استغفر اللہ واتوبو الیہ. مجازی عشق کیا ہے؟ میرا مکر و خدا و دھوکہ ہے. اور شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ بغداد میں کاتساری پڑ گئی و معشوقوں کو بھول گئے. کھانا پینا جب زیادہ ہو جائے تو عشق شروع ہو جاتا ہے. کھانا پینا کنٹرول کر لے آدمی کنٹرول ہو جائے. تو رام چندر نے سیتا کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کی لیکن وہ ناکام ہو گئی. اس کو پتہ چلا کہ ایران میں اس زمانے میں ایران کا نام تھا فارس. فارس کے اندر ایک مولوی ہے عامل ہے اور اس کا نام زرتشت ہے. اس کو زرداشت بھی کہتے تھے. ایرانیوں کا خیال یہ ہے کہ وہ بھی پیغمبر ہے. وہ ایک تعویذ دیتے ہیں اور سندل محبوبہ خود بخود پیروں میں آ جائے گی اور سیتی جو ہے نا وہ چیتی بن جائے گی. چنانچہ رام چندر ایران چلا گیا اور زرداشت سے ملاقات کی. اس نے کہا میں ایسا تعویذ نہیں دیتا ہوں, میرے شاگرد ہونا پڑے گا. اس نے کہا حاضر میں ہندوستان سے آئے اس لیے ہوں. زرداشت کے پاس ایک کتاب تھی, اس کا نام تھا دساتیر اور وہ 15 پاروں کی تھی اور ایک ایک جز کو کہتے تھے دستور. وہ کتاب موجود ہے ہمارے کتبخانے میں بھی ہے. رام چندر نے اس کا پہلا پارا اس سے پڑھا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ آسمان میں ایک برج ہے, برج سور, اس کی شکل بیل کی طرح ہے. جب زمین پر گائے اور بیل کے ساتھ احسان کیا جائے اور ان کو نہ کاٹا جائے تو آدمی کی قسمت اچھی ہو جاتی ہے اور وہ ترقی کرتا ہے, خوشی مناتا ہے. بس یہ ایک سبق تھا جو زرداشت نے رام چندر کو پڑھایا. وہ واپس آیا. اس سبق کا اور کارنامہ تو چھوڑو, جس کے لیے گیا تھا وہ کام ہی نہیں ہوا. سیتی نہیں ملی اس کو آخر تک. ایسی نر اور غیرتی عورتیں بھی دنیا میں ہوتی ہیں. مرزا غلام احمد نے پیشنگوئی کی تھی کہ محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی اور پوری انگریزی گورنمنٹ ساتھ تھی لیکن محمدی بیگم وہ نکاح میں نہیں آئی. اور اللہ رب العالمین نے اس مسلمان غیرتی عورت کو اس قذاب سے بچایا. امام اللہ سر مولانا انور شاہ کبھی کبھی کہتے تھے اس بی بی صاحبہ کو میں دارالعلوم دیوبند کی درسگاہ سے سلام پیش کرتا. اس کی استقامت نے پوری امت کو بچایا. خاتون صنف نازک ہے, بہت کمزور ہے اور قدرتی طور پر خاتون کے لوگ بھی کمزور ہوتے ہیں. الا خدا جس کا ساتھ دے اور اس کی حفاظت و نصرت فرمائے. ابھی چند سال پہلے ایک خاتون نے محترم و مکرم مولانا یوسف لدھیانوی مرحوم اور مغفور کو خط لکھا کہ ہماری ایک دکان تھی اور اس دکان کے قریب میں ایک قادیانی آیا اور میرے خاون سے تعلقات بڑھائے. بڑھتے 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 میرا خاون مرزائی ہو گیا اور میں اور اپنے بچوں کو اس سے بچانے کے لیے کوشش میں ہوں اور ایسا اور ایسا ایسا ایسی تکلیفیں آئی لیکن میں اپنے عقیدے اور اسلام پر قائم دائم ہوں. آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے قائم دائم رکھے. بڑی زبردست بڑا زبردست خط ہے. میں نے اس جمعے میں اعلان کیا تھا کہ اے لوگوں اخبار کا یہ حصہ اپنے گھروں میں محفوظ رکھو اور کبھی کبھی پڑھا کرو, تمہیں ایمان کا وزن معلوم ہو کہ ایمان کہتے کس کو ہے. یعنی کہ صبح کچھ ہو شام کو کچھ ہو, اس کو ایمان نہیں کہتے, اس کو بےمانی کہتے. چنانچہ مولانا یوسف لدھیانوی نے اس کو جواب لکھتے لکھتے کہا آپ کی استقامت نے مجھے ہلا دیا اور آپ کے سوال کا جواب لکھتے ہوئے میری تحریر کئی مرتبہ میرے آنسر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا ان الفاظ کے ساتھ قرآن مجید میں تقریباً 80 مقامات پر خطاب موجود ہے یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا تو ان مقامات میں سے ایک مقام مذکور ہے یہاں سے اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کی ایک اور بیماری کو ذکر فرما رہے ہیں یہ بیماری نمبر 21 ہے بنی اسرائیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جب آتے تھے کبھی کوئی بات سمجھ آتی کبھی کوئی بات سمجھ نہ آتی تو راعنا کا لفظ استعمال کرتے تھے اور اس لفظ کے استعمال سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو بات ابھی آپ نے بیان فرمائی ہے یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی آپ اس بات کا اعادہ فرمائیں تو ان کے اس بات کا اثر مسلمانوں پر بھی ہوا اور جب مسلمانوں کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو اعادہ کلام کے لیے مسلمانوں نے بھی یہ لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا راعنا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل کر کے اس لفظ کے استعمال سے منع فرمایا کہ راعنا کا لفظ اعادہ کلام کے لیے آپ استعمال نہ کرے اور اس لفظ کے جگہ انظرنا کا لفظ استعمال کیا کریں نہیں کہ ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہود کے مخالفت کیا کرے اور ان کے مشابہت اختیار نہ کرے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہود راعنا کا لفظ استعمال کرتے تھے حالانکہ راعنا اور انظرنا دونوں کا معنی ایک ہے لیکن وہ یہ لفظ بدنیتی کے اوپر استعمال کرتے تھے اس لفظ کے پیچھے ان کے جو بدنیتی تھی وہ چھپی ہوئی تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ اس لفظ کو استعمال کرتے وقت اس لفظ کو کھینچتے تھے اور راعنا سے کیا بناتے تھے راعینا ہمارا چرواہا اور دوسری وجہ مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ ان کے زبان میں راعنا کا معنی احمق لہذا وہ یہ لفظ اپنی زبان کے اعتبار سے استعمال کرتے تھے تو ان کے جو ناکارہ عزائم تھے وہ اللہ کے سامنے تھے اور اللہ سے کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہوتی وہ تو دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو راعنا کے لفظ کے استعمال سے منع فرمایا اور اس کے جگہ جو لفظ دیا گیا وہ انظرنا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والو راعنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، اور اس کے جگہ آپ کون سا لفظ استعمال کریں، انظرنا کا لفظ استعمال کریں، واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ہدایت کو سنو، اس پر عمل کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں کافر سے مراد کیا ہے؟ بے ادب، بے ادبوں کے لیے دردناک عذاب ہے، جو نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، نبی کے شان میں بے ادبی کرتے ہیں. جیسے کہ یہود اس لفظ کو استعمال کر کے نبی کے شان میں بے ادبی کیا کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. آگے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولل مشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی ایک اور بیماری کو ذکر فرمایا ہے، جو بیماری نمبر 22 ہے. اس بیماری کا تذکرہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اختصار کے ساتھ فرمائے ہے. جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ طویل عرصے تک نبوت بنی اسرائیل میں رہی، اور بنی اسرائیل اہل علم اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور وہ اس بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنو اسماعیل میں چلی جائے اور علم یہاں سے منتقل ہو جائے عربوں کے پاس، اور بنو اسماعیل کے پاس علم اور نبوت منتقل ہو جائے. اس بات کو وہ گوارا نہیں کرتے تھے. تو جب اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد اسماعیل علیہ السلام میں مبعوث فرمایا، تو حسدن انہوں نے مخالفت شروع کی کہ نبوت اور علم یہاں سے منتقل ہو کر بنو اسماعیل میں کیوں چلا گیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی بنی اسرائیل میں کیوں مبعوث نہیں فرمایا؟ آخری نبی کو بنی اسرائیل میں مبعوث کرنا چاہیے. تو اللہ پاک نے یہاں ان کی اس بیماری کو ذکر فرمایا ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولل مشرکین، ہرگز پسند نہیں کرتے ہیں اہل کتاب میں سے جو کافر ہے، اور اسی طریقے سے مشرکین بھی، کیونکہ مشرکین میں بھی بعض لوگ لکھ کے پڑے تھے، تو ان کا بھی خیال یہی تھا کہ اگر اللہ پاک نے عربوں میں نبی کو مبعوث کرنا تھا تو ہمارے جو لکھ کے پڑے گرانے تھے ان سے مبعوث کرنا چاہیے تھا. اَيُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ، حسد کی وجہ سے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر نازل کیا جائے قرآن مجید کو، مِن رَبِّكُم، اللہ کی طرف سے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نہ بنی اسرائیل کو دیکھتے ہیں نہ مشرکین کو دیکھتے ہیں، وہ بادشاہ مطلق ہے، اور اپنے فیصلے وہ کسی کے خواہشات پر نہیں کرتے ہیں، اپنے شان سے کرتے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت کے لیے مختص کرتے ہیں اس کو جسے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالی عظیم فضل والا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی کے لیے بنو ہاشم کے گھرانے کا انتخاب فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو یہی منظور تھا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلوں میں اپنے شان کے ساتھ جو ہے نا اپنے فیصلے فرماتے ہیں، اور کسی کے خواہشات پر اپنے فیصلے نہیں فرماتے ہیں، یا کسی کے دباؤ میں آ کر اپنے فیصلے نہیں فرماتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے حسدن آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا شروع کر دیا. یہ ان کی ایک اور بیماری تھی جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ یہاں فرمایا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہاں سے اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے ایک شبے کا جواب دیتے ہیں. بنی اسرائیل کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید کے اندر تو بعض آیتیں منسوخ ہو گئی، اور کیا اللہ تبارک و تعالی نے پہلے جن آیات کو نازل فرمایا تو ان آیات میں اگر کوئی خرابی تھی اور بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کو تبدیل فرمایا تو کیا اللہ کو اس خرابی کا علم پہلے نہیں تھا؟ بعد میں اللہ کو اس خرابی کا علم ہوا، اور جب خرابی کا علم ہوا تو پھر ان آیات کو تبدیل فرمایا. تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس شبے کا جواب دیا ہے. جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن آیات کو منسوخ فرمایا ہے وہ کسی خرابی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کل کائنات کا بادشاہ ہے اور کل کائنات کا مالک ہے. انہوں نے جس وقت حالات کے اعتبار سے جو حکم مناسب تھا وہ اپنے بندوں کی طرف نازل فرمایا، اور پھر حالات کی تبدیلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بعض احکامات کو بھی تبدیل فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس یہ اختیارات ہیں. ایک مجازی بادشاہ جب ریاست کے نظام کو چلاتا ہے تو اس کے پاس یہ پاور ہوتا ہے، یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ حالات کے اعتبار سے وہ قانون میں رد و بدل کر سکتا ہے. ایک ڈاکٹر مریض کے کیفیات کے بدلنے کے ساتھ دوائی کا جو ڈوز ہوتا ہے وہ تبدیل کرتا رہتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو دوائی پہلے دی گئی تھی وہ دوائی غلط تھی اور بعد میں ڈاکٹر کو احساس ہوا اس لیے اس نے دوائی کو تبدیل کیا. نہیں، پہلے کیفیات کچھ اور تھی اس لیے ان کیفیات کے اعتبار سے ڈاکٹر دوائی تجویز کرتا ہے. اور جب مریض کے کیفیات بدل جاتے ہیں تو پھر وہ دوائی کو بھی کیا کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی مرضی کا مالک ہے اور کل کائنات کا بادشاہ ہے. کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے پوچھے کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا پھر اس حکم کو لے لیا، اس کی جگہ یہ حکم دیا کیوں؟ اس لیے کہ وہ عالم ہے اور قیامت تک آنے والے حالات اس کے علم میں ہے. جس وقت جو حکم مناسب تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت وہی حکم دیا ہے. بعض احکامات اللہ تبارک و تعالی نے ابد کے لیے دیے ہیں اور بعض احکامات اللہ تبارک و تعالی نے محدود وقت کے لیے دیے تھے. جب ان احکامات کا وقت پورا ہو گیا تو ان احکامات کی جگہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان احکامات کو بھیجا کہ جو قیامت تک کے لیے تھے. ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے ہیں. ما ننسخ من آیت، ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے ہیں. اس سے مراد وہ آیات ہے کہ جس میں جو حکم دیا گیا اس حکم کو اٹھایا گیا، تلاوت باقی. او ننسہا، یہاں مراد وہ آیات ہے کہ جن آیات میں جو حکم دیا گیا اس حکم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اٹھا لیا اور اس طریقے سے ان کی تلاوت کو بھی اللہ پاک نے اٹھا لیا، وہ آیت مراد. او ننسہا، ما ننسخ من آیت، ہم منسوخ نہیں کرتے ہیں کسی آیت کے اندر دیے ہوئے حکم کو، تلاوت کو باقی رکھ کر حکم کو منسوخ نہیں کرتے ہیں. او ننسہا، یا یہ ہے کہ حکم مع تلاوت کو بھلا نہیں دیتے ہیں، مگر نأتی بخیر منہا، اس سے بہتر حکم اس کے بدلے میں لے کے آتے ہیں. او مثلہا، یا ایسا حکم لے کے آتے ہیں کہ جو پہلے حکم کے برابر ہوتا ہے تلاوت میں ثواب کے اعتبار سے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے ہو؟ یعنی یہ دلیل عقلی برائے نسخ ہے. آپ نہیں جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اور نسخ آیات اللہ تبارک و تعالی کے قدرت کے اندر شامل اور داخل ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے پاس یہ اختیارات ہیں، جب چاہے جس وقت چاہے جس حکم کو واپس لے لے اور اس کے جگہ دوسرا حکم نازل فرمائے. بندے کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ وجہ پوچھے. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، حقیقی مالک اللہ ہے تمام کے تمام کائنات کا. الم تعلم، کیا آپ اس بات کو نہیں جانتے ہو؟ ان اللہ له ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی بادشاہت. وما لکم من دون اللہ میں ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے. لہذا اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات سے روگردانی اختیار کی اور اللہ تبارک و تعالی کے نظام پر اعتراضات لگا کر اور بانگنے کی کوشش کی، تو یاد رکھ کے کائنات میں آپ کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اس لیے اطاعت کا راستہ اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کر کے زندگی گزارے. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. یہود بے جا سوالات کیا کرتے تھے, یہ ان کی پرانی بیماری تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے بے جا سوالات سے منع فرمایا, یعنی وہ سوالات جس سے مقصد اعتراض ہو, یا ایسے سوالات جس سے مقصود ایمان کے مزاحمت ہو, تو ایسے سوالات کو کفر قرار دے دیا گیا اور ایسے سوالات سے منع کیا گیا. اور یہ یہود کی پرانی بیماری تھی, اعتراضات کے طور پر اور اسی طریقے سے ایمان کے مزاحمت کے طور پر سوالات کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے بھی, اور اسی طریقے سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس قسم کے سوالات کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر یہود کو زجر فرمایا اور ایمان والوں کو اللہ نے تنبیہ فرمایا کہ ایمان والے یہودیوں کو دیکھ کر وہ بھی بے جا سوالات مت کیا کرے. اور یہود کے لیے زجر ہے کہ یاد رکھو ایسے سوالات کفر کی علامت ہے اور کفر کی نشانی ہے, لہذا ایسے سوالات سے گریز کرے جس سے مقصد صرف اعتراض ہو یا ایمان کی مزاحمت ہو. تو گویا کہ اس آیت کے ساتھ میں نے کہا کہ ایمان والوں کو تنبیہ کی گئی اور کافروں کے لیے زجر ہے, اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی ایک اور بیماری کو بیان فرمایا ہے جو کہ بیماری نمبر 24 ہے. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. کیا آپ اپنے رسول سے ایسے سوالات کرنے کا ارادہ کرتے ہو جس طریقے سے یہودی موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. یہ جو معاندانہ سوالات ہیں یہ کفر ہے, بطور اعتراض یا بطور مزاحمت ایمان سوالات یہ کفر ہے. جو آدمی ایمان دے کے کفر خریدے گا فقط ضل سوا السبیل, یہ آدمی صراط مستقیم سے ہٹنے والا ہے اور ہٹ گیا. لہذا ایسے سوالات سے گریز کرے. تو گویا کہ سخت تنبیہ ہے اہل ایمان کے لیے, اور انتہائی سخت قسم کا زجر ہے یہود کے لیے. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم. یہاں سے اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے ایک اور بیماری کو بیان فرماتے ہیں جو کہ مرض نمبر 25 ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کی دلی خواہش ہے, ود کثیر من اہل کتاب, اہل کتاب کی دلی خواہش ہے, لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. لو مصدریہ ہے کہ کسی طرح تمہیں لوٹائے ایمان لانے کے بعد کس کی طرف؟ کفر کی طرف. یہ اہل کتاب کی اور یہود کی دلی خواہش ہے کہ ایمان لانے کے بعد آپ کو کفر کی طرف لٹائے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو تنبیہ فرمائی اور اس طریقے سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا ہے کہ آپ یہودیوں کے چالاکیوں میں نہ آئے, اور یہ انتہائی خطرناک اور چالاک قوم ہے, اور ان کے چالاکیوں کا اندازہ آپ اس بات سے لگائے اور ان کے ظلم کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی معاف نہیں کیا, اللہ کے تین ٹکڑے کر دیے. تو ایسی قوم ہے, تین اخنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تقسیم کیا. تو گویا کہ یہ تو ایسی ظالم قوم ہے اور ایسی خطرناک قوم ہے کہ انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تین ٹکڑے کیے ہیں, تو آپ کہ کیا حیثیت ہے ان کے چالاکیوں کے آگے اور اس طریقے سے ان کے خطرناک عزائم کے آگے. لہذا سنبھل کے رہے اور ہوشیار رہے اس قوم سے. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسکم. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم, بسبب اپنے دلی حسد کے, بسبب اپنے دلی حسد کے وہ اس مشن میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کو ایمان سے محروم کر دے, اور آپ کو ایمان میں داخل ہونے کے بعد واپس لٹائے کس کے طرف؟ کفر کے طرف, اور اس ایمان کے دولت سے آپ کو محروم کرے. من بعد ما تبین لهم الحق, بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ہے ان کے اوپر حق. یعنی یہودیوں سے جب پوچھا جاتا ہے تنہائی میں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا حق سچ نبی ہے, قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, اور اس طریقے سے بالکل حق ہے. اور بعض یہودی تو اپنے بعض رشتہ داروں کو یہ مشورہ دیا کرتے تھے کہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو بالکل صحیح راستہ آپ نے اپنایا ہے, لہذا اسلام چھوڑ کر آپ واپس نصرانیت کی طرف یا یہودیت کی طرف نہ جائے, اور ہم اسلام میں جو داخل نہیں ہوتے ہیں تو ہماری کچھ مجبوریاں ہیں. فاعفو واصفحو, اب اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کے ان ناکارہ عزائم کو بیان کرنے کے بعد اہل ایمان کو حکم دیتے ہیں کہ فاعفو واصفحو, درگزر کیا کرے. کیا مطلب؟ یعنی ان میں جو مجرم ہے آپ ترک عقوبت کا راستہ اختیار کرے, ان کو پکڑ کر ابھی سزائی نہ دے. واصفحو, اور ترک تسریب کا راستہ اختیار کرے. فاعفو کا معنی کیا ہے؟ ترک عقوبت کا راستہ اختیار کرے, جو مجرم ہے ان میں سے ان کو ابھی سزائے نہ دے. اور واصفحو کا معنی کیا ہے؟ ترک تسریب کا راستہ اختیار کرے. کب تک؟ حتی یأتی اللہ بامرہ, جب تک اللہ تبارک و تعالی کا حکم ان کے بارے میں آپ کے پاس نہیں آتا. اور جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم آ جائے جہاد اور قتال کا, پھر اس وقت آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے تعمیل میں اپنا جوہر دکھانا ہے اور اس طریقے سے اپنی صلاحیتیں دکھانی ہے. لیکن جب تک اللہ تبارک و تعالی کا حکم نہیں آتا تو یہ ہے بہت بڑے مجرم, اور بہت بڑے سازشی ہے، اس وقت تک آپ درگزر سے کام لیا کرے اور ان کو ابھی سزائے دینا شروع نہ کرے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں، جو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہو چکا تھا وہ بیان فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اخرج الیہود والنصارہ من جزیرت العرب، یہ ناپاک قوم اب سرزمین عرب کے مستحق نہیں ہے کہ یہ لوگ یہاں پر رہے۔ پاکیزہ زمین کے اوپر مزید ان کو رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، لہذا جزیرہ عرب سے تمام کے تمام یہود اور نصارہ کو اب باہر نکال۔ لیکن یہ ہے کہ جاتے وقت انہوں نے اپنے فائلے، زمینوں کے فائلے اور جائیدادوں کے فائلے جو ہے نا یہاں ہمارے بلوچستان میں ایک مولانا صاحب کو دیے ہیں، اور اب وہ ان کے فائلے جو ہے نا نکال کر ان کے کیس لڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زمینیں اصل ان کی زمینیں ہیں اور یہ ان کی جائیدادیں ہیں، ان کو ملنی چاہیے۔ حالانکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح تعلیمات موجود ہے اور بالکل مرض الوفات کا خطبہ ہے، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا واضح حکم موجود ہے کہ جب تک ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا حکم نہیں آتا تو آپ درگزر سے کام لیا کرے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے تو پھر آپ اللہ کے حکم پر تعمیل کرے اور ان کے خلاف کاروائی کرے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، اللہ کے نبی نے ان کو جزیرہ عرب سے باہر پھینکنے کا حکم دیا۔ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی امور مصلحہ کو بیان فرما رہے ہیں، واقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز قائم کرے، زکات دیا کرے، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، جو خیر اپنے لیے آگے بھیجو گے تو آپ کا بھیجا ہوا خیر نہ گم ہوتا ہے نہ ضائع ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی انتہائی عزت کے ساتھ اور اسی طریقے سے اکرام کے ساتھ اس کو وصول کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری طرح نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم میں بہت ہی زیادہ امانت دار دیانتدار کسی کے امانت کو حفاظت سے رکھ دیتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا بھیجا ہوا خیر آپ کے لیے بڑھاتے رہتے ہیں، آپ کے لیے کیا کرتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں۔ جس طرح حدیث کے اندر ایک آدمی کا تذکرہ آ چکا ہے کہ اس نے ایک مزدور کے مزدوری کاروبار میں لگائی تھی، تو یہ امانت دیانت کا سب سے اعلیٰ مثال ہے کہ آپ مزدور کی مزدوری بطور امانت اپنے پاس نہ رکھیں، بلکہ اس کی مزدوری اگر رہ گئی ہے آپ کاروبار میں لگائیں تاکہ جب وہ آئے تو اس کی مزدوری ڈبل تربل ہو گئی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے جو خیر ہم کرتے ہیں اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ شان سے اس کو وصول کرتے ہیں اور اس طریقے سے اعزاز اور اکرام سے اس کو وصول کرتے ہیں اور پھر اس کو بڑھاتے رہتے ہیں بڑھاتے رہتے ہیں۔ جب ہم جائیں گے اس عالم سے وہاں تو وہ جو ہمارا بھیجا ہوا خیر ہوگا ہمارے سامنے جب آ جائے گا تو اس وقت انگوش بدندان ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے حیران ہو جائیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو اتنی بڑی نیکی زندگی بھر کبھی کی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ آپ کی وہ چھوٹی نیکیاں تھی جن کو میں بڑھاتا رہا بڑھاتا رہا اور اس سے جو ہے نا اتنی بڑی نیکیاں بن گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما تقدموا لانفسكم من خیر, اپنے لیے تم جو خیر آگے بیچتے ہو تجدوہ عند اللہ, اس کو ضرور اپنے رب کے پاس پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر, اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور تمہارے اعمال میں رائی کے دانے کے برابر خیر ضائع نہیں ہوتا بلکہ وہ محفوظ کیا جاتا ہے, اور پھر جب آپ یہاں سے منتقل ہو جائیں گے تو وہ آپ کو دیا جائے گا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ پاک نے میرے اوپر امت کے اعمال صالحہ کو پیش کر دیا, اللہ پاک نے میرے سامنے امت کے اعمال کو پیش کر دیا. تو ایک امتی کے اعمال صالحہ میں میں نے اس عمل کو بھی پایا کہ ایک معمولی تنکا جیسے کہ داڑھی کا بال ہے سر کا بال ہے یا کوئی معمولی تنکا ہے مسجد کے اندر پڑا ہے, اور جب یہ مسجد میں داخل ہوا مسجد کے احترام میں اس نے اس تنکے کو اٹھا کر مسجد سے باہر پھینکا. تو امت کے حسنات میں میں نے اس حسنی کو بھی دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ کیا ہے اور قیامت کے دن آدمی کے سامنے آ جائے گا. وقالوا لا يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. اللہ تبارک و تعالی یہاں بنی اسرائیل کے ایک اور بیماری کو بیان فرماتے ہیں, اور یہ مرض نمبر 26 ہے, اور اسی طریقے سے شکوہ بھی ہے اور جواب شکوہ بھی ہے. یہ جو اہل کتاب تھے کہا کرتے تھے کہ جنت میں یا تو یہودی جائے گا اور یا نصرانی جائے گا, ہم دونوں کے سوا کوئی اور نہیں جائے گا, ہم جائیں گے جنت کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت جانے کے لیے ایک نظام ہے, اس نظام کے تحت جو زندگی گزارے گا وہ جنت جائے گا, وہ یہودیوں میں سے ہو وہ نصرانیوں میں سے ہو وہ عرب ہو وہ عجم ہو وہ کسی بھی قبیلے کا ہو. تو قوم کے بلبوتے پر اور اس طریقے سے نیک لوگوں کے اولاد ہونے کی وجہ سے کوئی جنت نہیں جا سکتا, اپنے عمل کی وجہ سے آدمی جنت جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام نازل فرمایا ہے جنت جانے کے لیے, اس نظام میں جو رہے گا اور اس نظام کے تحت جو زندگی گزارے گا وہ جنت جائے گا. اور یہ جو یہودی اور نصرانی باتیں اڑاتے رہتے ہیں یہ ان کے بے سند گڑی ہوئی باتیں ہیں, اس کے کوئی ہے حقیقت نہیں ہے اور ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا, یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا الا من كان هودا مگر وہ آدمی جو یہودی ہو, او نصرا او نصارا یا کیا ہو نصرانی ہو. تلک امانیہم, اللہ فرماتے ہیں یہ ہے ان کے بے سند باتیں. قل آتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان بے سند باتوں پر اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو آپ وہ دلیل لے کر آئے, اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو دلیل لے کر آئے, اور اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر ان باتوں کے بارے میں ہم کیا کہیں گے. امانی کہیں گے کہ یہ امانی ہے، بے سند باتیں ہیں، اور اس طریقے سے ایک بگڑے ہوئے عقل اور اس طریقے سے ایک بگڑے ہوئے دماغ کا فاسد اختراع ہے بس. بلا من اسلما، بلا دعویٰ ہے، بلا من اسلما، جنت جانے کے لیے ایک قانونی خداوندی موجود ہے، جو قانونی خداوندی کو قبول کرے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا جنت میں وہی جائے گا. من اسلم، یہ دعویٰ ہے، من اسلم وجہہ للہ، یہ دعوی کے اوپر دلیل ہے، من اسلم وجہہ للہ، یہاں چہرے سے مراد کیا ہے؟ ذات ہے. یعنی جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے کہ میری اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، میں اللہ کی مرضی سے زندگی گزاروں گا اور اللہ تبارک و تعالی جو کہتا ہے میں نے وہی کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اپنے اعمال اور اس طریقے سے اپنے عقائد کو درست کر کے فرمان بردار بن کر زندگی گزارے گا، تو یہی آدمی نیکوکار کہلاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی بطور انعام، بطور انعام ایسے آدمی کو دو نعمتیں عطا فرماتے ہیں کہ جو آدمی کیا کرتا ہے، دنیا کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اسی طریقے سے اپنے عقائد کو درست کرتا ہے، اپنے اعمال کو درست کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بردار بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے دو انعامات کا اعلان فرماتے ہیں اس آیت کے اندر. وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، یہ ایک انعام ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور یہ دوسرا انعام ہے. پہلے انعام کیا ہے؟ جلب منفعت، اور دوسرا انعام کیا ہے؟ دفع مضرت. فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، یہ جلب منفعت ہے. اس آدمی کے لیے اجر ہے اس کے اعمال کا اللہ کے ہاں، مطلب یہ ہے کہ اس نے جو نیکیاں کی ہے، اچھے اعمال کیے ہیں، صالحات کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو اس کے صالحات کا اور اس کے نیکیوں کا پورا پورا اجر، بلکہ عمل سے کئی گنا بڑا چڑھا کر اجر عطا فرمائیں گے. یہ جلب منفعت ہے، فائدہ حاصل کرنا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان کے اوپر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کا غم ہوگا. خوف آنے والے کے بارے میں ہوتا ہے، اور حزن اور غم گزرے ہوئے کے بارے میں ہوتا ہے، واقع اور متوقع. تو یہ کیا ہے؟ خوف اور حزن، یہ مضرت ہے. تو گویا کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہاں دفع مضرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں اعلان فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا. اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے نقصانات سے اور ہر قسم کے مضرتوں سے اس کو بچائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا لاڈلا بندہ بن جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو یعنی خوف سے بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے اور حزن سے بھی اس کی کیا فرمائیں گے؟ حفاظت فرمائیں. تو گویا کہ یہ دو انعامات ہیں اس لوگوں کے لیے، ایک انعام جلب منفعت کا ہے اور دوسرا انعام دفع مضرت کا ہے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نجران کا ایک وفد آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یعنی نجران کے نصارہ کا، تو یہود بھی اس وقت حاضر ہوئے، اور یہود کا جو اس وقت بڑا آدمی تھا رافع ابن حرملہ، انہوں نے کہا کہ نصارہ کے پاس جو کتاب ہے انجیل، ہم اس کتاب کو نہیں مانتے. اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نہیں مانتے. جب انہوں نے یہ بات کہی تو نصارہ کڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہودیوں کو اور یہودیوں کے نبی کو اور اس طریقے سے ان کی کتاب کو بھی ہم نہیں مانتے. تو قرآن مجید کی یہ نازل ہو گئی، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، یہود نے کہا کہ نصارہ کسی دین پر نہیں ہے. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور نصارہ کہنے لگے کہ یہود کسی دین پر نہیں ہے. یہود نے کہا کہ نصارہ کسی دین پر نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. نصارہ نے کہا کہ یہود کسی دین پر نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر میں جب تشریف لائے تو سابقہ نبی کی شریعت ان کی آمد کے ساتھ منسوخ ہو گئی، اور یہودی پابند تھے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو قبول کرنے کے. جب یہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو قبول نہیں کیا، لہذا یہ کافر ہو گئے. اب یہودی مسلمان نصارہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کسی دین پر نہیں ہے، نصارہ یہودیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کسی دین پر نہیں ہے. تو قرآن مجید کے اس آیت میں اسی کا تذکرہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وہم یتلون الکتاب، جبکہ یہ دونوں ان کتابوں کو پڑھتے ہیں جو کتابیں ان کے طرف نازل کی گئی. یعنی عیسائی انجیل پڑھتے ہیں اور یہودی تورات پڑھتے ہیں، اور یہ دونوں کتابیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی کیا کرتے، تصدیق کرتے ہیں. دونوں کے پاس آسمانی کتاب ہیں اور دونوں آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں، اور دونوں کے پاس جو آسمانی کتابیں ہیں وہ دونوں انبیاء کی کیا کرتی ہے،
تصدیق.
لیکن ان کے حسد کا یہ حال ہے، ان کے بغض کا یہ حال ہے، اور ان کی کینے کا یہ حال ہے کہ یہ اب ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ان کا حال ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اور انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ہے یصدق الیہود والنصارہ، جو یہود کی بھی تصدیق کرتا ہے نصارہ کی بھی تصدیق کرتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ زمانی کا ولی. لوگ حیران ہو گئے، تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا وقالت اليهود ليست النصارى، وقالت النصارى ليست اليهود. نصارہ نے کہا کہ یہود کسی دین پر نہیں ہے، اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی دین پر نہیں ہے. تو اب یہ جو آدمی ہے دونوں کی تصدیق کرتا ہے، تم دونوں کے بات صحیح ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہودیوں کے پاس جو شریعت تھی وہ بھی منسوخ ہو گئی، اور نصارہ کے پاس جو شریعت تھی وہ بھی کیا ہو گئی، منسوخ ہو گئی. لہذا اب اگر یہودی، یعنی یہودیوں کے پاس اس وقت جو دین ہے وہ کوئی دین نہیں ہے، اور نصارہ کے پاس جو اس وقت دین ہے وہ کوئی دین نہیں ہے، یہ دونوں شریعتیں کیا ہو گئی، منسوخ ہو گئی، اور یہ دونوں کی تصدیق کرتا ہے کہ یہودیوں کے جو رائے ہیں نصارہ کے بارے میں یہ بھی درست ہے، نصارہ کے رائے یہودیوں کے بارے میں یہ بھی کیا ہے، درست ہے، لہذا یہ ولی. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے کہا کس نے؟ الذین لا یعلمون, ان لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں ہے, مشرکین. یعنی جو گفتگو یہود اور نصارہ کی ہے بالکل اسی طریقے سے گفتگو مشرکین کی بھی رہی. مثل قولہم, اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ یہود اور نصارہ کے ساتھ. کس میں تشبیہ دی ہے؟ دو چیزوں میں, کہ جس طریقے سے یہود اور نصارہ اپنے سوا سب کو غلط سمجھتے ہیں, اسی طریقے سے مشرکین بھی اپنے سوا سب کو کیا سمجھتے تھے؟ غلط سمجھتے تھے. تشبیہ اس خصلت میں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہود کے بعد نصارہ کے بارے میں اور نصارہ کے بعد یہود کے بارے میں بلا دلیل تھی, تو اسی طریقے سے مشرکین کے پاس جتنی گڑی داستانیں ہیں اور جتنی من گھڑت باتیں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ بلا دلیل ہے. اس پر بھی کوئی دلیل نہیں. جیسے کہ آج کل اہل بدعت کے پاس اولیاء کرام کی طرف منسوب بڑی عجیب جو ہے نا من گھڑت داستانیں ہوتی ہیں, اور جب وہ بیان کرنے لگتے ہیں تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ جو داستان میں نے کراچی کے اندر کراچی کی کسی بزرگ کی طرف منسوب کر کے سنی تھی, وہی داستان میں نے سن کے اندر مدفون بزرگ کی طرف جو ہے نا منسوب سنی, وہی داستان آپ کو پنجاب کے اندر جو بزرگ مدفون ہے ان کے طرف جو ہے نا وہ داستانیں منسوب کر کے آپ وہاں سنیں گے, کے پی کے کے اندر بھی آپ وہی داستان ایک ہے. یہاں کے لوگوں نے یہاں کے بزرگوں کو منسوب کیا, سن کے اندرونی سن کے لوگوں نے وہاں کے بزرگوں کو منسوب کیا, پنجاب کے رہنے والوں نے پنجاب کے اندر جو بزرگوں کے مزارات ہیں ان کی طرف منسوب کیا, اور کے پی کے اور بلوچستان کے لوگوں نے وہاں جو بزرگوں کے مزارات ہیں ان کی طرف منسوب کیا. داستان ایک ہے. تو یہ ایک کھلی دلیل ہے, واضح دلیل ہے من گھڑت داستان کی, داستان کے من گھڑت ہونے کی ایک کھلی دلیل ہے. تو جس طریقے سے ان کے پاس من گھڑت داستانیں ہوتی تھی بغیر سند کے, تو یہود اور نصارہ کے بعد جس طریقے سے بغیر سند کے ہیں اسی طریقے سے مشرکین کی باتیں بھی بغیر سند کے ہوتی تھی. ان دو خصلتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ یہود اور نصارہ کے ساتھ. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن آنے والا ہے, اللہ موجود ہے, قیامت کا دن آنے والا ہے. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن. فی ما کانوا فیہ یختلفون, جس بات میں یہ جھگڑتے تھے وہاں پتہ چل جائے گا. فیصلہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہوگا, اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائیں گے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. آیت کا شان نزول, نصارہ نے چڑھائی کی بیت المقدس کے اوپر, اور اس طریقے سے بیت المقدس اور مسجد اقصی کو شدید نقصان پہنچایا, اور اسی طریقے سے تورات کے نسخوں کو بھی جلا دیا, اور یہودیوں کو بیت المقدس میں عبادت کرنے سے منع کیا. تو قرآن مجید کے یہ آیت نازل ہو گئی، وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، کہ اس آدمی سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں لوگوں کو جانے سے روکتا ہو کہ لوگ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اس سے لوگوں کو روکتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے اس سے لوگوں کو روکتا ہے، اور اللہ کے گھروں کو ویران کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور مقام حدیبیہ جب آپ پہنچے تو مشرکین نے آپ کو وہاں روک لیا اور مسجد حرام میں داخل ہونے نہیں دیا، تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا، یہ آیت نازل ہو گئی کہ اس آدمی سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو ویران کرتا ہے اور لوگوں کو اللہ کے گھروں میں عبادت سے، تلاوت سے، ذکر سے روک دیتا ہے، وصافی خراب ہاں، اور پوری کوشش کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کیا ہو جائے، خراب ہو جائے، ویران ہو جائے. روئی زمین پر اس آدمی سے بڑا ظالم کوئی نہیں. اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، ایسے لوگوں کے لیے لائق نہیں ہے مگر یہ کہ وہ داخل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں ڈرتے ہوئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں داخل ہو، اس طرح داخل ہو کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو اور اسی طریقے سے مسجد کے تعظیم ہو، ایسا کرنا چاہیے تھا، لیکن دل میں اللہ کا خوف رکھنے کے بجائے اور اسی طریقے سے مساجد کے تعظیم دل کے اندر جو ہے نہ رکھنے کے بجائے یہ آئے انہوں نے مسجدوں کے دروازوں کو تالے لگا دیے اور لوگوں کو مسجدوں کے اندر عبادت کرنے سے روک دیا، تلاوت سے روک دیا، اور اس طریقے سے ذکر سے روک دیا، اور اس طریقے سے نماز تراوی سے روک دیا. ایسے لوگوں سے روئی زمین پر بڑا ظالم کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو عذاب تو اللہ کی طرف سے، اور عذاب کے آنے کے بعد زیادہ ضرورت ہے کہ حکمران عوام سے اپیل کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اسی طریقے سے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے کہ اللہ ہمارے خطا کو، ہمارے گناہ کو اللہ معاف کر دے، اور یہ جو عذاب کی شکل صورت ہے یہ ہم سے ہٹا دے. تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اور اس طریقے سے معافی کی درخواستیں پیش کرنے کے بجائے اور مسجدوں کو آباد کرنے کے بجائے، جب آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اللہ سے اور دور، یعنی امت اور عوام کو مزید جو ہے اللہ سے کیا کرتا ہے، دور کرتا ہے، تاکہ عذاب کی شکل اور زیادہ سخت ہو جائے اور اس طریقے سے عذاب کے اندر اور زیادہ سختی آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ قانون یہ ہے تفسیر کا کہ خصوص مورت کا اعتبار نہیں ہوتا، عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے، لہذا آج بھی اگر کوئی آدمی اللہ کے گھر میں لوگوں کو نمازوں سے روکے گا اور اس طریقے سے تلاوت اور ذکر سے روکے گا، نماز تراویح سے روکے گا، تو یہ سب سے بڑا ظالم ہے، اس آدمی سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں، سب سے بڑا ظالم ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ظالموں کے بارے میں، اولئک ما کان لہم، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے عذاب دنیاوی کو بھی ذکر فرما رہے ہیں اور عذاب اخروی کو بھی ذکر فرما رہے ہیں، یعنی تخویف دنیاوی اور تخویف اخروی دونوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے لیے یہاں ذکر فرما رہے ہیں جو اللہ کے گھروں کو ویران کرنے میں لگے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے گھروں کو، اللہ کے گھروں میں لوگوں کو نمازوں سے اور عبادت سے روکتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لہم فی الدنیا خزی انجام دنیاوی، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر کیا ہے؟ رسوائی ہے، رسوائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے، ساری دنیا اگر مل جائے تو اس کو عزت نہیں دلا سکتی، اور اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے، ساری دنیا اگر مل جائے تو اس کو رسوا نہیں کر سکتی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی اعلان فرما رہے ہیں کہ میرے گھروں کو جو ویران کرے گا اور میرے گھروں کے اندر جو لوگوں کو نماز سے اور ذکر اور تلاوت سے اور عبادت سے روکے گا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر کیا ہے؟ خزی رسوائی ہے، رسوائی، رسوائی، تو ضرور رسوا ہو۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے، یہ انجام اخروی ہے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب۔ یہ روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا مجرم ہے جو مسجدوں کو تالے لگواتا ہے اور مسجدوں میں جو ہے نا لوگوں کو نمازوں سے اور عبادت سے روک دیتا ہے، یہ عذاب اخروی ہے اور انجام اخروی ہے ایسے لوگوں کے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مومن کے لیے تسلی ہے، یہود اور نصارہ میں ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا، تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو ہمیشہ جنگیں یہود اور نصارہ کے درمیان ہوئی ہے، مسلمانوں کے درمیان اور نصارہ کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان بہت کم جنگیں ہوئی ہے، ہمیشہ جنگیں یہود اور نصارہ کے آپس میں ہوئی ہے۔ اب کچھ وقت گزرا ہے کہ دونوں مل گئے ہیں اسلام کے خلاف، اور اس وقت دونوں کے توپوں کا رخ مسلمانوں کی طرف ہے، لیکن یہ حالات چند دنوں کے لیے ہیں اور بہت کم وقت کے لیے ہیں۔ آگے جا کر پھر مسلمان اور نصارہ، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، جنگ کریں گے کس کے ساتھ؟ یہود کے ساتھ۔ یہود ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر نصارہ کہیں گے کہ صلیب کی برکت سے ہم نے جنگ جیتی ہے، اور مسلمان کہیں گے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ہم نے جنگ جیتی ہے۔ پھر مسلمانوں کے درمیان اور نصارہ کے درمیان جنگ شروع ہو جائے گی، وقتی شکست کے بعد مستقل فتح مسلمانوں کا ہوگا، اور جس طریقے سے یہودی صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہوں گے، نصارہ بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ تو نصارہ کہنے لگے کہ ہمارا قبلہ افضل ہے، اور یہودی کہتے تھے کہ ہمارا قبلہ افضل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو تسلی دیتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آیت نازل ہو گئی کہ اصل اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا حکم جب جس وقت جس طرف نماز پڑھنے کے لیے ملے، اس وقت وہی قبلہ وہی سمت افضل ہے، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بیت المقدس کے طرف نماز پڑھنے کا تھا، تو اس وقت بیت المقدس کے طرف نماز پڑھنا افضل تھا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ملا کعبے کے طرف نماز پڑھنے کا، تو اب کعبے کے طرف نماز پڑھنا جو ہے نا یہ افضل ہے، اور جب حکم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا تھا، تو اس وقت کعبے کی طرف نماز پڑھنے والا مسلمان نہ رہتا، اور جب حکم کعبے کی طرف نماز پڑھنے کا آیا ہے، اب اگر ایک آدمی کعبے کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو مسلمان نہیں رہے گا. یعنی اصل جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جب جس وقت جس طرف نماز پڑھنے کے لیے ملے اس وقت وہی سمت جو ہے نا سب سے افضل ہے. اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ نفل نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا ہے کہ جب آدمی سواری کے اوپر نفل نماز پڑھنا چاہے تو اگر نماز کے دوران رخ تبدیل ہو جائے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ نماز کے دوران سواری پر آپ بیٹھے ہیں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر نماز کے دوران آپ کے رخ تبدیل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے, نماز ہو جائے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. یہ مومنین کے لیے تسلی ہے کہ آپ نوافل سواری پر پڑھتے ہیں پریشان نہ ہو. مشرق لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, مشرق بھی اللہ کے لیے ہے اور مغرب بھی اللہ کے لیے ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جس طرف جو ہے نا آپ کا رخ ہو جائے وہی اللہ کو آپ پائیں گے, اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول فرمائیں گے. آپ پریشان نہ ہو. ان اللہ واسع علیم, اللہ تبارک و تعالی بے حد بخشش کرنے والا ہے, علیم اور سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی بے حد بخشش کرنے والا ہے, واسع وسیع کے معنی ہے, بے حد بخشش کرنے والا ہے اور علیم سب کچھ جاننے والا ہے, اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض. یہاں سے اللہ تبارک و تعالی یہود کی ایک اور بیماری کو ذکر فرما رہے ہیں, اور یہ بیماری نمبر 19 ہے. یہود کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی اولاد رکھتا ہے. نصارہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اولاد ہے. تو یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے, اور نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ان دونوں کے شکوے کا جواب دیا ہے, اور اس طریقے سے ان کے غلط اور باطل عقیدے کا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں رد فرمایا. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدن, اللہ تبارک و تعالی اولاد رکھتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں سبحانہ سبحانہ, اللہ تبارک و تعالی اولاد سے پاک ہے, نہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. تو اللہ کے بندے ہیں, اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے برگوزیدہ بندے ہیں, انبیاء ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے لیے ان کے انتخاب فرمایا ہے, اللہ کے بیٹے نہیں ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض. اب آگے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ اولاد کے محتاج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولاد نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, بل لہ ما فی السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. اللہ کے اوصاف بیان کرتے ہیں, سب اللہ کے مخلوق ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے مخلوقات میں سے ہیں, اور اس طریقے سے عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے مخلوقات میں سے ہیں. یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, اللہ کے مخلوق ہے. کل لہ قانتون, سب کے سب, سب کے سب آسمانوں میں فرشتے, اور اس طریقے سے زمین پر انبیاء, زمین پر اولیاء, اتقیاء, ازکیاء, صلحاء اور شہداء, سب کے سب, اور اسی طریقے سے نباتات, اور اسی طریقے سے جمادات, سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابعدار ہے, اور سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح اپنے جو ہے نا حیثیت کے مطابق بیان کر رہے ہیں. کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقیت سے باہر نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی اس میں داخل ہے, اور اس طریقے سے عزیر علیہ السلام بھی اس میں داخل ہے. بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جاری ہے، چار صفات بیان کیے ہیں، بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر نقشے کے زمین اور آسمان کو وجود میں لانے والا ہے، پہلی مرتبہ پیدا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ بدیع کہتے ہیں، جو بغیر نقشے کے پیدا کرے، یہی تو فرق ہے اللہ میں اور اس طریقے سے انسان میں کہ انسان بغیر نقشے کے کچھ بھی نہیں بنا سکتا، اور 50 مرتبہ نقشہ بنا کر پھر اس کو کیا کرتے، تبدیل کرتا ہے، اور پھر نقشے کو دیکھ دیکھ کر جو ہے نا ایک ایک بلاک رکھتا ہے اور ایک ایک سیخ کی جو ہے نا برائی کرتے ہیں، اور پھر بھی اس میں جو ہے نا سینکڑوں خرابی اور سقم جو ہے نا وہ نکل آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر نقشے کے آسمان کو اٹھایا، بغیر نقشے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بچھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خزانے زمین میں ودیعت فرمائے ہیں، اور آنے والے جو ہے نا قیامت تک آنے والے انسانوں کے ضروریات کا سامان جو اللہ نے زمین میں کیپیڈ میں رکھا ہے، آج تک اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوئی. آسمانوں کے نظام میں آج تک کوئی خلل واقع نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسی ذات ہے، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ارادہ، جب وہ کسی کام کے کر ڈالنے کا فیصلہ فرماتے ہیں اور ارادہ فرماتے ہیں تو فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون، جب وہ کہتا ہے کن تو چیز جو ہے نا کیا ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے. لفظ کن کہتے ہی جو ہے نا یعنی حکم دیتے ہی چیز جو ہے نا کیا ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. یہاں اللہ تبارک و تعالی یہود کی ایک اور بیماری کو ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ یہود کی بیماری نمبر 30 ہے. اور میں نے آپ سے کہا تھا شروع میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہود کے اوپر کیے گئے انعامات کا تذکرہ فرمایا، اور بار بار جو ہے نا ان کے ناقدریوں کا ناشکریوں کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، تو اس تذکرے کے بعد پھر اللہ پاک نے ان کے خواستوں کو اور اس طریقے سے ان کے امراض کو اور ان کی خرابیوں کو بیان کرنا شروع کر دیا. اور وہاں میں نے کہا تھا کہ تقریباً 30 امراض اللہ پاک نے یہودیوں کے لگاتار بیان کیے، تو یہ 30ویں جو ہے نا بیماری ہے یہودیوں کے. انہوں نے بڑی عجیب بات کہی، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية. انہوں نے اعتراض کیا، اور اعتراض کے دو جز ہے. جز اول کیا ہے؟ لولا يكلمنا الله، یہ جز اول ہے. اور جز ثانی اعتراض کا کیا ہے؟ او تأتينا آية، یہ جو انسانی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے بات کیوں نہیں کرتے آپ کے بارے میں، جس طریقے سے علاقے کا بڑا جب کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے یا جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو علاقے کے لوگوں کو بٹھا کر اور ان کو اعتماد میں لیتا ہے. تو اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں ہم سے بات کیوں نہیں کی، ہمیں جمع کرتے، ہمیں بٹھاتے اور ہمیں بتاتے کہ یہ میرا نبی ہے، تو اختلافات نہ ہوتے، جھگڑے نہ ہوتے، اور یہ انتشار جو اس وقت ہے یہ پیدا نہ ہوتا. یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرتے، او تاتینا آیا، یا یہ ہے، یہ اعتراض کا جو ثانی ہے، یا یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی حجت اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچائی پر دلالت کرنے کے لیے، کوئی حجت اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے. تو اللہ فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، جو بات آج انہوں نے کہی ہے اسی طریقے سے بات کہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے. تشابہت قلوبہم، ان کے دل اور ان کے دل ایک جیسے ہیں. کیوں؟ سوال ایک جیسا ہے. سب مشابہت کیا ہے؟ سوال، کہ جو سوال انہوں نے کیا تقریباً یہی سوال ان سے پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں انہوں نے اسی قسم کے سوالات کیے. تو ان کے دل بالکل ایک جیسے ہیں، اور سبب مشابہت کیا ہے؟ سوال، جو سوال ان کا ہے یہی سوال ان کا بھی تھا. اپنے اپنے زمانے کے نبی کے بارے میں یہ کہا کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق سچ نبی ہے تو اللہ نے ہم سے بات کیوں نہیں کی. اور یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے تصدیق کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل کیوں نہیں بھیجی. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سوال کے پیچھے اور اس اعتراض کے پیچھے ان کے ناکارہ عزائم ہیں. ناکارہ کیا ہے؟ عزائم ہے، یعنی پہلے سے انہوں نے دل کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ ہم نے اس نبی کو نہیں ماننا اور ہم نے اس نبی کی اطاعت نہیں کرنی ہے. تو نبی نہ ماننے کے لیے اور نبی کی اطاعت نہ کرنے کے لیے پھر انہوں نے اس قسم کے سوالات کو اٹھایا. ورنہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آیات نازل فرمائی جس سے تصدیق ہو سکتی ہے اور جس سے یہ مطمئن ہو سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے. سب سے پہلا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شک زائل کرنے کا طریقہ بتلایا ہے کہ اگر آپ کو کوئی شک شبہ ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی نہیں ہے اور یہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے، تو ایک مختصر سورت جیسی سورت بنا کر پیش کرو، اور اگر آپ مقابلے میں یہاں ناکام رہ گئے تو پھر ماننا پڑے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام غیر نبی پر نازل نہیں ہوتا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی. اور اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے سے اللہ پاک نے چھان کے دو ٹکڑے کر دی. دیکھا انہوں نے، تو اس سے بڑی جو ہے نا دلیل تصدیق کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اور اسی طریقے سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ معجزات جس کا تذکرہ اخبار احاد میں موجود ہے، انہوں نے ان معجزات کا مشاہدہ کیا، اور وہ تمام کے تمام معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقانیت کے اوپر، آپ کی سچائی کے اوپر جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں؟ دلالت. لیکن انہوں نے چونکہ ماننا نہیں تھا اور اس طریقے سے روگردانی اختیار کرنی تھی، یہ ناکارہ عزائم تھے ان کے جن کو انہوں نے دل کے اندر چھپا رکھا تھا، لہذا اپنے ناکارہ عزائم کے لیے انہوں نے اس قسم کی باتوں کو جواز بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے آیات کو پوری وضاحت کے ساتھ یقین لانے والی قوم کے لیے بیان فرمائی ہے، اور جو قوم ایمان لانے والی ہے اور جو یقین حاصل کرنے والی ہے ان کو ان آیات سے یقین حاصل ہو گئے، وہ ایمان لے کر آئے، اور جو ایمان لانے والے نہیں ہے اور یقین حاصل کرنے والے نہیں ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے نا پھر رہے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا۔ انا ارسلناک بالحق، حق سے مراد کیا ہے؟ سچا دین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، بشیرن للمومنین، نذیرن للکافرین۔ بشیرن للمطیعین، نذیرن للعاصیین۔ آپ بشیر ہے ایمان لانے والوں کے لیے، نذیر ہے کافروں کے لیے، بشیر ہے اطاعت کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے، اور نذیر ہے گمراہیوں کے راستوں میں چلنے والوں کے لیے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، پیغمبر کے لیے تسلی ہے کہ اے پیغمبر آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا ان لوگوں کے بارے میں جو جہنم کے گڑے میں اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے گرنے والے ہیں۔ آپ سے یہ نہیں کہا، سوال نہیں ہوگا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ کیوں نہیں ہوئے، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ مکلف ہیں محنت کی، آپ اپنا محنت جو ہے نا اپنی محنت جاری رکھے، جو ایمان لانے والے ہیں وہ ایمان لائیں گے، اور جو ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لہذا آپ سے ایمان نہ لانے والوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ لوگ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ اللہ تبارک و تعالی خاتم الانبیاء کو یہاں تنبیہ فرماتے ہیں، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہود اور نہ نصارا جب تک آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین میں داخل نہ ہو جائے۔ ان کو راضی کرنے کے لیے آپ اپنا بازو جتنا بھی جھکائے اور جتنا آپ ان کے ہاں میں ہاں ملائے اور اس طریقے سے ان کے خواہشات کو جتنا آپ عملی جامہ پہنائے، کبھی بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے اور کبھی بھی یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین میں داخل ہو جائے تو شاید راضی ہو جائے، لیکن پھر بھی راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ یہود یہودیوں سے بھی راضی نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا اس سے پہلے کہ ان کے آپس کے اندر کتنے اختلافات ہیں، انہوں نے اپنے نبیوں کو نہیں مانا، جو انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برادریوں سے ان کی طرف بھیجے اور جو کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجی ان کتابوں کو بھی نہیں مانا۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نصارا جب تک آپ ان کے اتباع جب تک آپ ان کے ملت کا اتباع نہ کریں۔ قل ان هدى الله هو الهدى، قل ان هدى الله هو الهدى، اے پیغمبر آپ امت کے بیچ میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے اور اس طریقے سے شد مجھ سے اعلان کرے اور اس طریقے سے طاقت کے ساتھ جو ہے یہ اعلان کرے کہ یہود بھی یہ اعلان سنے اور نصارہ بھی یہ اعلان سنے، ان هدى الله هو الهدى۔ هدى الله سے مراد کیا ہے؟ اسلام۔ هدى الله سے مراد کیا ہے؟ اسلام۔ ان هدى الله، تحقیق اسلام ہی راہ ہدایت ہے، نہ یہودیت نہ نصرانیت، اسلام ہی راہ ہدایت ہے۔ ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، بالفرض اگر آپ اتباع کرے ان کی خواہشات کی، بالفرض والمحال اگر آپ اتباع کرے ان کی، اگر آپ نے اتباع کیا ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر قرآن مجید کو نازل فرمایا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے حبیب، تو تو میرا حبیب ہے، بالفرض والمحال اگر آپ نے ان یہود اور نصارہ کا اتباع کر لیا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر آپ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا، اللہ ہٹ جائیں گے اور پھر کوئی جو ہے نا آپ کا دوست نہیں ہوگا اور کوئی آپ کا مددگار نہیں ہوگا۔ تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، لہذا معصومیت کا مقام رکھتے ہوئے آپ کا ظالم ہو جانا یہ محال ہے، اور تعلیق بالمحال محال ہوتا ہے، تو گویا کہ آپ کے حق میں محال ہے کہ آپ یہود کے اتباع کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالی امت کو سمجھا رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا حبیب ہے، اور کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کو ان سے زیادہ محبوب کوئی اور نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بھی اس قدر سخت الفاظ میں جو ہے نا حکم، ان کو بھی یہ حکم دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے بھی یہود اور نصارہ کے اتباع کی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے مدد سے ہٹ جائیں گے، اور پھر روئے زمین پر نہ آپ کو کوئی دوست ہوگا اور نہ آپ کو کوئی مددگار ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائے کیا ہے پیچھے، اس سے آپ اندازہ لگائے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے تعلیمات اور اللہ تبارک و تعالی کا حکم اپنے حبیب کے لیے یہ ہے، تو اگر ہمارے حکمرانوں میں سے کوئی آدمی یہود اور نصارہ کا اتباع کرے گا اور ان کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے اپنی ریاستوں کے اندر غلط سلط فیصلے کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے، اللہ کے قہر سے، اللہ کے پٹکار سے پھر ان کو بچا سکے گا؟ تو اللہ کی دشمنی کی طرف چلے گئے، اللہ کی ناراضگی کی طرف چلے گئے، اللہ کے عذاب کی طرف چلے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے لیے جب اتنے سخت کلمات ارشاد فرمائے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے تو پھر بہت زیادہ جو ہے نا مشکل ہوگا اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو نظر انداز کر کے یہود اور نصارہ کے ساتھ دوستی کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی، اور اس طریقے سے ان کا اتباع کرنے کی اگر ہم نے کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جائے گا اور اس طریقے سے جو ہے نا ہم سے روٹ جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے رحم و کرم پر چھوڑے گا اور وہ ان کے ہاتھوں سے اللہ پھر ہمیں جو ہے نا پیٹے گا اور ذلیل کرے گا اور رسوا کرے گا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے پیغمبر اگر آپ نے ان کی خواہشات کا اتباع کر لیا، اور بڑا عجیب لفظ اللہ نے استعمال کیا، کیونکہ یہود اور نصارہ کے پاس دین نہیں ہے، ان کے پاس خواہشات ہیں، اگر آپ نے ان کی خواہشات کا اتباع کر لیا، بعد الذی جاءک من العلم، قرآن مجید نازل ہونے کے بعد ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ تبارک و تعالی پھر آپ کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا اور حمایت نہیں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی یہود میں جو منصفین ہے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، یہود میں جو معاندین تھے ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اب یہود میں جو منصفین تھے یہاں سے اللہ تبارک و تعالی اختصار کے ساتھ ان کا تذکرہ فرماتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ان یہودیوں میں سے وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، پہلے وہ یہودی مذہب پر تھے اور اس طریقے سے جو کتاب اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف نازل کی تھی، اس کتاب کو پڑھتے تھے، اور پھر اسلام میں داخل ہو گئے اور قرآن مجید کا پڑھنا شروع کر دیا، اور قرآن مجید کو اس طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا کہ تلاوت کا جو حق ہے وہ ادا کرنے لگے، یعنی پورا پورا جو ہے نا قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے لگے. اولئک یؤمنون بہ، تو وہ بھی اس دعوے کو مانتے ہیں، اور وہ بھی اس دعوے کے اوپر کیا رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ یہود اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں جب تک آپ ان کی ملت کو قبول نہ کرے، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد سے ہٹ جائیں گے، اور پھر کوئی بھی آپ کا دوست روئے زمین پر پیدا نہیں ہوگا، اور کوئی بھی آپ کا مدد کرنے والا روئے زمین پر پھر نہیں ہوگا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اب یہاں آخر میں اللہ تبارک و تعالی اعادہ تمہید فرماتے ہیں بطور نتیجے تفصیل. اللہ پاک نے یہود کے اوپر کیے گئے نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احسانات تھے ان کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمایا، اور ان کے ناقدری اور ناشکری کا تذکرہ فرمایا، اور اس طریقے سے ان کی بیماریوں کا تذکرہ فرمایا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بطور تمہید فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب علیہ السلام میری ان نعمتوں کو یاد کرو اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرو جو میں نے تم پر کیے تھے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر آپ کو فضیلت دی تھی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، ڈرو اس دن سے جس دن نجات کے چار طرق جو ہے نا وہ کیا ہو جائیں گے، وہ ناکارہ ہو جائیں گے. دنیا کے اندر نجات کے کتنے طرق ہیں؟ چار طرق ہیں نجات کے، اور نجات کے چار طرق وہاں کیا ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے اور کام نہیں آئیں گے. اس دن سے ڈرو، اس دن کے رسوائی سے بچنے کے لیے آج موقع ہے، محنت کرو، کوشش کرو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تَرْهِيب ہے، ڈرو اس دن سے، یومن اس دن سے ڈرو. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ نہ کام آئے گا کوئی شخص کسی شخص سے ذرہ برابر. ولا یقبل منہا عدل، اور نہ قبول کیا جائے گا اس کے طرف سے کوئی بدلہ. ولا تنفعها شفاعۃ، نہ کام آئے گی اس کو کوئی سفارش. ولا هم ينصرون، اور نہ کوئی طاقت اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ سے بچا سکے گی، کوئی مدد بھی نہیں کر سکے گا اس دن. دنیا کے اندر قیدی چلانے کے لیے یہ چار طرق ہے، یہ چار کے چار اس دن کیا ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے، بے اثر ہو جائیں گے. اس دن سے جو ہے نا، اس دن کی ناکامی سے ڈرو اور بچو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحث کے اختتام پر دوبارہ اس مضمون کا اعادہ فرمایا کہ شاید ابھی تک یہود کے دل و دماغ کے اندر بات نہیں اتری، شاید اب اتر جائے اور یہ لوگ رائے راست بھی آ جائے، اور اس طریقے سے ظلمتوں سے نکلے اور کفر کے راستوں کو چھوڑے اور دین اسلام کی روشنی میں داخل ہو جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر کے اندر اعادہ تمہید فرمایا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بانی کعبہ کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بانی کعبہ ہے، حالانکہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کئی مرتبہ بنایا گیا تھا، لیکن جب سے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے نا کعبہ قائم ہے. اس لیے بانی کعبہ جو ہے نا وہ ان کو کہا جاتا ہے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, جب آزمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بے کلمات, کئی باتوں میں, فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم علیہ السلام نے وہ تمام کی تمام باتیں پوری کی. کئی باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا, ابراہیم علیہ السلام نے وہ تمام کے تمام باتیں کیا کی, پوری کی. قال انی جاہل للناس اماما, ظاہر ہے جب امتحان میں آدمی کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر جب اچھے نمبرات حاصل کرتا ہے آدمی تو اس کو انعام دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ایک موقع پر نہیں لیا, بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا. ننا منا بچہ بڑھاپے کی زندگی میں پیدا ہوا اور حکم دیا کہ اس کو لے جائیں وادی مکہ, جو وادی غیر زیزرا ہے, ماں کے ساتھ وہیں چھوڑ کے چلے جائے شام کی طرف واپس. اور ابراہیم علیہ السلام بیوی کو لے کر آئے اور اس طریقے سے اس ننے منے بچے کو بھی ساتھ لے کر آئے اور مکہ جو کہ وادی غیر زیزرا تھا وہاں اسے چھوڑا اور وہاں سے پھر چل پڑے اور پلٹ کر دیکھ نہیں رہے تھے. اور بیوی بار بار جو ہے نا یہ سوال اٹھا رہی تھی کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے رہے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں جو ہے نا وہ چلتے رہے. آخر میں بیوی کے زبان پر یہ کلمات آئے, اللہ امرک, اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے اللہ کا حکم ہے. تو انہوں نے کہا کہ اذن لا یوزی ہونا, جب اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, ہمارے معاش کے اسباب کو یہاں پیدا فرمائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شان کے ساتھ جو ہے نا وہاں معاش کے اسباب کو بیان فرمایا, پیدا فرمایا. وہی بچہ جب کھیل کود کا قابل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو ذبح کر دے, یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ملا کہ آپ یہاں آئے واپس جائے, آئے واپس جائے, ساری زندگی اس طریقے سے تبلیغ میں گزاری آنے جانے میں, تو کئی باتوں کے اندر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا. آگ میں ڈالا گیا اور رائی کے دانے کے برابر گھبرائے نہیں, رائی کے دانے کے برابر گھبرائے نہیں. ہمارے سیاسی لوگوں کی طرح یہاں کراچی کے اندر کس زمانے کے اندر ایک سیاسی جماعت بن گئی تھی اور اس کا ایک لیڈر جیل چلا گیا, جیل میں رو رہا تھا تو اس کے ساتھی نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو, وہ بلوچستان کا تھا وہ لیڈر, تو کہا میں نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو, کہا کہ میرے خربوزے جو ہے نا وہ خراب ہو جائیں گے خربوزوں کا باغ ہے وہ خراب ہو جائے گا. اور کبھی کہتا کہ میری ماں جو ہے نا مجھے یاد آ رہی ہے, تو ماں اور نانی کو جو ہے نا, دادی اور نانی اور ماں کو یاد کرنے والے سیاست نہیں کر سکتا. اصل سیاست وہی ہے جو انبیاء نے کی ہے. آگ میں جا رہے ہیں لیکن رائی کے دانے کے برابر خوف نہیں ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ملتا ہے تو پوچھتا نہیں کہ یا اللہ اس وادی غیر زیزرا میں بچہ بیوی کو چھوڑ کر یہ کس طریقے سے یہ پلیں گے پھولیں گے, اللہ کے حکم میں جا رہے ہیں, اس کو سیاست کہتے. تو اللہ پاک نے کئی باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور تمام کے تمام باتوں میں وہ کیا ہو گئے, اللہ کے امتحان پر پورا اترے. تو جب امتحان میں پورا اترے اور اعلی سے اعلی نمبر, اس سے اعلی نمبر ہو نہیں سکتے تھے, وہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حاصل کر لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ انعام. قال انی جاہلک للناس اماما, میں آپ کو قوم کے لیے لوگوں کے لیے کیا بنا رہا ہوں؟ پیشوا. اب آپ جو ہے نا قیادت کے لائق ہے, قیادت کے لائق ہیں آپ، آپ کو قوم کا لیڈر بنا رہا ہوں، قوم کے لیے پیشوا بنا رہا ہوں آپ کو، قال اور اس طریقے سے آپ کو نبی بنا رہا ہوں، قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ومن ذریتی، ومن ذریتی کا صحیح معنی سمجھے، وجعل من ذریتی، دعا فرما رہے، یہ نہیں کہا کہ میرے اولاد میں سے نہیں، وجعل من ذریتی، یا اللہ یہ منصب میری اولاد میں بھی جو نیک ہو آپ کو پسند ہو ان کو عطا کرے، اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، وجعل من ذریتی، قال لا ينال عهد الظالمين، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالموں کو، یعنی کسی نبی کی اولاد ہونے کی وجہ سے نبی کی اولاد کو منصب نہیں دیا جا سکتا، جو منصب کا لائق ہوگا وہ نبی کی اولاد میں سے ہے یا نہیں ہے اس کو منصب دیا جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل پیدا ہوں گے اور پھر بنی اسرائیل اس منصب کو اپنا منصب جو ہے نا سمجھنے لگ جائیں گے، اسی وجہ سے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشگی ان کے اس قسم کے ناکارہ عزائم کو ملیامیٹ کرنے کے لیے فرمایا لا ینال عهد الظالمین، نبی کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کو منصب نہیں دیا جائے گا، جو منصب کا اہل ہوگا اسی کو منصب دیا جائے گا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، جب مقرر کیا ہم نے کعبے کو مثابتاً للناسِ، لوگوں کے لیے جائے ثواب، یعنی لوگوں کے لیے اجتماعگاہ کی جگہ، جب ہم نے مقرر کر دیا اور ہم نے فیصلہ کر لیا کس کے بارے میں، کعبے کے بارے میں کیا فیصلہ کیا، مسابت للناس، لوگوں کے لیے اجتماع کی جگہ، وامنا اور اسی طریقے سے امن کی جگہ، یہ فیصلہ جب ہم نے کر لیا تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، بناؤ ابراہیم کے کڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز، یعنی ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کعبہ فرما رہے تھے جہاں کھڑے تھے اسی جگہ کو جائے نماز بناؤ، وہاں پر دو رکعت نفل نماز پڑھا کرے، وعاہدنا الی ابراہیم، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو، انطہر بیتی للطائفین، کہ پاک رکھے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود نماز پڑھنے والوں کے لیے، میرے گھر کو کیا رکھے، پاک رکھے، وَإِذْ قَالَ ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم باللہ والیوم الآخر قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصیر، کعبہ تیار ہوا تو ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا دیکھ رہا، اب ادھر کعبہ تیار ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کیا مانگ رہے، دعا مانگ رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کر لیا کعبے کے بارے میں کہ یہ ساری کی ساری دنیا کے لیے کیا ہوگا، اجتماع گاہ ہوگا اور ساری دنیا سے لوگ آئیں گے یہاں حج ادا کریں گے، فیصلہ ہوا تو اب ظاہر ہے جہاں امت جمع ہوگی اور جہاں لوگ آ کر عبادت کریں گے ضروری ہے کہ وہاں کے لوگوں کی معیشت اچھی ہو اور وہاں امن ہو، اس لیے کہ اگر معیشت اچھی نہیں ہوگی تو سارے جب کترے وہاں ہوں گے، سارے ڈکیت وہاں ہوں گے، اور جو آدمی افریقہ سے چل کر وہاں آئے گا، پاکستان سے چل کر وہاں جائے گا، اور اس طریقے سے یورپ اور مغرب سے چل کر وہاں آئے گا، اور پھر اگلے دن اس کا سامان نہ ہو، اور اس طریقے سے بازاروں میں اور گلیوں میں لوگ جو ہے نا ان کو پکڑے اور لوٹے، تو پھر کوئی آئے گا؟ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا یہ دعا مانگی، اور دعا کے اندر دو چیزوں کو مد نظر رکھا کہ اللہ یہاں کے رہنے والوں کی معیشت کو بہتر کرے، اور یہاں اس شہر کو امن کا گہوارہ بنائے، کیونکہ عبادت کے لیے ان دو نعمتوں کا پاس رہنا ضروری ہے. جب یہ دو نعمتیں یہاں موجود رہے گی تو لوگ چین سکون کے ساتھ دنیا کے کونے کونے سے یہاں عبادت کرنے کے لیے آئیں گے، اور جب یہ دو نعمتیں یہاں نہیں ہوگی تو پھر یہاں عبادت کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. دعا فرمائی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. اب یہ ابراہیم کا ذکر ہے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، ورزق اہلہ من الثمرات، یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو عمدہ رزق دے دے. ثمرات سے مراد کیا ہے؟ عمدہ رزق ہے، اس لیے کہ کھانے کے بعد پھل وہی کھاتا ہے جس کے معیشت کیا ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے. ہر آدمی پھل نہیں کھا سکتا، اسی شہر کے اندر جو ہے ہم لوگ رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ روزانہ پھل کھانا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، کبھی کبھی جو ہے نا کھاتے ہیں. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے ان میں سے اللہ اور آخرت کے اوپر. قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، فرمایا کہ جو یہاں کا رہنے والا ہوگا اور اسی طریقے سے وہ کفر کا راستہ اختیار کرے گا، فأمتعه قلیلا، اس کو بھی نفع پہنچاؤں گا تھوڑے دنوں کے لیے. ثم استره الى عذاب النار، پھر جبرن بلاؤں گا اس کو دوزخ کی آگ کی طرف. استره جبرن جو ہے نا بلاؤں گا اس کو کس کی طرف؟ جہنم کی آگ کی طرف اور دوزخ کی طرف. وبئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے رہنے کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیاد بیت اللہ کی، اور اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ربنا تقبل، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہے، ربنا تقبل، یقول آن ربنا تقبل، یہ دونوں جو ہے نا یہ دعا مانگ رہے تھے، ربنا تقبل. تقبل باب تفاعل ہے، باب تفاعل ہے، یعنی یا اللہ ہمارا یہ عمل تو اس قابل نہیں ہے کہ قبول ہو جائے، لیکن آپ زبردستی قبول کرے، زبردستی قبول کرے، یہ اس قابل تو نہیں ہے. کس شان سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنا رہے ہیں، اور کس قربانیوں سے ہوتے ہوئے وہ یہاں پہنچے ہیں، لیکن عاجزی اور انکساری کا یہ حال ہے کہ کیا فرما، ربنا تقبل. تکلف ہے، باب افتعال ہے، کہ اللہ ہمارا یہ عمل اس قابل نہیں ہے کہ یہ قبول ہو جائے، لیکن آپ اس کو قبول کرے، جیسے بھی ہو قبول کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، یا اللہ تو سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لك، یا اللہ بنا ہمیں مسلمین لك، حکم بردار اپنا، ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اطاعت میں گزری ہے، لیکن پھر بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ کہ اللہ بنا ہم دونوں کو اپنا یعنی حکم بردار اپنا. ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے، امتن مسلمتن لکا، ایک ایسی جماعت پیدا فرما جو آپ کے فرمان برداری کرتی رہے. وارنا مناسکنا، یا اللہ بتلا ہم کو مناسکنا، قائد حج کی. وتب علینا، یا اللہ جو کمی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہے اسے معاف فرما. انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ وبعث فیہم رسولا،
اب یہاں سے اوصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر فرما رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حصہ ہے کہ یا اللہ ان میں ایسے رسول کو مبعوث فرما جو انہی کے قبیلے سے ہو، یتلو علیہم آیات ہی، جو ان کے سامنے میری آیات کو جو ہے نا یتلو علیہم آیات کا، جو ان کے سامنے آپ کی آیت کی کیا کرے، تلاوت کرے، وہ یعلمہم الکتاب، اور لوگوں کو کتاب سکھائے، والحکمت، اور دانائی کی باتیں سکھائے، وہ یزکیہم، اور لوگوں کو پاک کرے شرک سے، انک انت العزیز الحکیم، یا اللہ تو زبردست حکمت والا ہے، دعا مانگ رہے. اور یہ تمام کے تمام صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی. اب دعا کون مانگ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، اور ساتھ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام. تو اب ظاہر ہے یہ دعا اس پر صادق ہوگی، اور اس دعا کا مظہر وہ ہوگا، وہ بنے گا جو ابراہیم کی اولاد میں سے بھی ہو اور اسماعیل کی اولاد میں سے بھی ہو. اور وہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا یہودی بھی نکل گئے اور اس طریقے سے نصارہ بھی کیا ہو گئے، نکل گئے، کیونکہ دعا ان دونوں نے مانگی ہے. تو اس دعا کا مظہر وہ بنے گا کہ جو ان دونوں کی اولاد میں سے ہو. تو ان دونوں کی اولاد میں سے کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو پھرے ملت ابراہیمی سے، الا من سفہ نفسہ، مگر وہی جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہی پھرے گا، وہی نکلے گا جو اپنے آپ کو کیا کرے گا، احمق بنائے گا. عقل والا سمجھدار جو ہے نا وہ ملت ابراہیم کو نہیں چھوڑ سکتا. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے منتخب کیا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام آخرت کے اندر نیکوں میں سے ہوگا. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہے جب اس کے رب نے اس سے کہا اسلم، حکم برداری کرے. قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، میں حکم برداری کرتا ہوں تمام عالم کے پروردگار کے. ووصى بها ابراہیم بنیہ، اور یہی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو بھی کی کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے، اللہ کے سامنے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سر تسلیم خم ہونا ہوگا. اور اس طریقے سے کلمہ اسلم تو آپ نے کیا کرنا ہوگا، اختیار کرنا ہوگا. ویعقوب، اور اس طریقے سے یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے میری جو ہے نا اولاد، یہ وصیت کی تشریح ہے، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے میری اولاد، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے کس کو چنا ہے، انتخاب کس کا کیا ہے؟ دین کا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تم پر موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم کیا ہو، مسلمان. ام کنتم شہداء اس حضر یعقوب الموت، یہ زجر ہے یہود کے لیے کہ اس وقت ہم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی، اور جو من گھڑت باتیں آپ نے یعقوب علیہ السلام کے اندر منسوب کی ہے، کیا اس وقت آپ موجود تھے؟ اور یہ باتیں یعقوب علیہ السلام نے اس وقت کہی تھی جب ان کے پاس موت آئی تھی. اس قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، بلکہ یعقوب علیہ السلام تو موت کے وقت، جب موت آنے والی تھی اور نزق کی کیفیت تھی، تو انہوں نے اپنے اولاد کو کیا وصیت کی؟ اس قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہك و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، تمام کے تمام اولاد نے یہ کہا کہ ابا جان ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کے، اور آپ کے آبا و اجداد کے علاقے جو کہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، الہ واحدن، وہ ایک ہی معبود ہے سب کے، ہم اسی کی عبادت کریں گے. ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے فرمان بردار ہے. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی. یہ جواب شبہ ہے. یہودی کیا کہا کرتے تھے کہ ہم تو ان کے اولاد ہیں اور انہی کے طفیل جو ہے ہم جنت میں جائیں گے اور جہنم میں نہیں جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شبہات باطل کا رد فرما رہے ہیں. تلک امت قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ان کے اعمال کی وجہ سے آپ جنت نہیں جا سکتے ہو. اگر آپ کو جنت جانا ہے تو خود محنت کرنی ہوگی. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی ان کے ایک اور بیماری کا تذکرہ فرما رہے ہیں. شریعت کے اندر تین باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں، عقائد اور اس طریقے سے ملت اور شریعت. عقائد تو اول سے لے کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء کے کیا رہے، ایک، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور ملت جو ہے نا وہ کس کو کہتے ہیں؟ قوانین کلیہ شرعیہ کو ملت کہتے ہیں. تو ملت ابراہیمی اور ملت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھی. جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت تھی وہی آدر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت تھی. یعنی قوانین کلیہ شرعیہ جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی وہ آدر صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ملت ایک تھی. شریعت کس کو کہتے ہیں؟ فروع اصول، جزیات اور اس طریقے سے قواعد اور قوانین کو کہتے ہیں. تو شریعت جو ہے نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شریعت اور تھی. یہ شریعت محمدی ہے اور وہ شریعت ابراہیمی تھی. ملت ایک تھی، عقائد ایک تھے، ملت ایک تھی، شریعت جدا جدا تھی. وقالوا كونوا هودا، تو یہ یہودی اور نصارہ کیا کہتے تھے کہ یا تو یہودی بنو یا نصرانی بنو، تہتدو، کیونکہ یہی دو جماعتیں ہدایت پر ہیں، تہتدو تو آپ ہدایت جو ہے نا پانے والوں میں سے بن جاؤ گے، یعنی پاؤ گے رائے راست کو. قل بل ملت ابراہیم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جواب شکوہ ہے، آپ کہتی یہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہرگز نہیں ہم اختیار کریں گے، یعنی ہرگز نہیں، یعنی ہرگز آپ کے بات کو ہم قبول کرنے کے لیے کیا نہیں، یہ تیار نہیں ہے. یہودی اور اس طریقے سے نصرانی ہم نہیں بنیں گے. بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم اختیار کریں گے راہ ابراہیمی کو. ہم کس کو اختیار کریں گے؟ ملت ابراہیم کو ہم اختیار کریں گے. حنیفہ جو ہر قسم کے ٹیڑھاپن سے کیا ہے، پاک، مائل ہے حق کی طرف. وما کان من المشرکین، اور تم دونوں جو ہے نا اس وقت مشرک ہو. ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، اسماعیل علیہ السلام مشرک نہیں تھے، اور تمام کے تمام انبیاء جو ہے نا وہ تو پکے موحد تھے، اور تم کیا ہو، مشرک ہو. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا کیا بنایا، بیٹا بنایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم دونوں رائے حق سے ہٹ گئے ہو، اس لیے ہم نہ یہودی بنیں گے اور نہ ہم جو ہے نصرانی بنیں گے، بلکہ ہم ملت ابراہیمی کے اوپر ہے. ابراہیم علیہ السلام وہ کیا تھے، وہ ان کی جو ملت ہے وہ بالکل سیدھی ملت ہے، اور وہ توحید کی طرف جو ہے نا وہ کیا تھے، موحد تھے، اور اس طریقے سے اس میں کسی قسم کا ٹیڑھاپن نہیں تھا. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، تم کہہ دو کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر. وما انزل الینا، اور اس کتاب کے اوپر ہم ایمان لے کر آئے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے طرف نازل فرمائی. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور ان کتابوں پر بھی ہم ایمان لے کر آئے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل کی گئی صحائف والاسباب، اور والاسبات اور ان کے اولادوں کی طرف. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس طریقے سے وہ وحی، وہ کتابیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی، اور اس طریقے سے دیگر انبیاء کو جو وحی اور کتابیں دی گئی من ربہم اللہ کی طرف سے، ان سب پر ہم کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں، اور ان سب کو جو ہے نا ہم حق اور سچ سمجھتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جس زمانے کے اندر جس نبی کو مبعوث فرمایا، اور اسی نبی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے جس کتاب کو یا صحیفے کو نازل فرمایا، یا جو شریعت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمائی، اس وقت اس شریعت کا اتباع، اس شریعت کے مطابق زندگی گزارنا یہ فرض تھا، یہ ہمارا ایمان ہے. لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ہیں انبیاء میں سے کسی ایک میں. کیا مطلب؟ یعنی ہم ایسا نہیں کرتے ہیں جس طریقے سے تم کرتے ہو کہ بعض انبیاء پر ایمان رکھتے ہو، بعض کا کیا کرتے ہو؟ انکار کرتے ہو. بلکہ تم تو بعض کو کیا کرتے رہے، قتل کرتے رہے. قتل بھی کیا؟ ونحن له مسلمون، اور ہم اسی پروردگار کے فرمان بردار ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے کر آئے اسی طرح جس طرح تم ایمان لے کر آئے ہو تو پھر یہ ہدایت پر ہے. وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ لوگ پھر گئے تو پھر سمجھو کہ یہ لوگ کس پر ہے؟ عزت پر ہے، یہودی اور نصارہ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پیغمبر کے لیے تسلی ہے کہ تیرے طرف سے ان کو اللہ کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہودی اور نصرانی کہتے تھے کہ ہم عیسائیت کو، نصرانیت اور یہودیت کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ہمارا رنگ بہت پکا رنگ ہے. یہودیوں کا اپنا رنگ تھا اور اس طریقے سے نصرانیوں کا اپنا رنگ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی صحت کو نازل فرمایا، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. آپ کہہ دیجئے کہ آپ نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ کو قبول کیا ہے، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ تمہاری کیا رنگیں ہوگی؟ پیلا رنگ تم نے جو ہے نا اپنا منوگرام بنایا ہے اور اپنی شناخت جو ہے نا اس کو بنایا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ کے مقابلے میں؟ اللہ کے رنگ سے مراد کیا ہے؟ اسلام. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی اللہ کی بندگی کرتے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، یہ اہل کتاب کے لیے زجر ہے. قل، اے پیغمبر آپ اعلان کیجئے، اتحاجوننا فی اللہ، تم جھگڑا کرتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں، وہ ربنا و ربکم، حال یہ ہے کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے. ولنا اعمالکم ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے. ونحن له مخلصون، اور ہم خالص اس کے بندے ہیں، اور تم، وانتم به مشرکون، تم نے تو ان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جو ہے نا شریک پیدا کیے ہیں. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ہودا، ام تقولون، یہ شکوہ ہے، تم یہ باتیں کہ بیان کرتے رہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولادیں وہ کیا تھے؟ کانوا ہودا او نصارا، یا تو وہ یہودی تھے اور وہ یا وہ کیا تھے؟ نصرانی تھے. تو آپ، اے پیغمبر، آپ ان سے کیجیے جواب شکوا. قل انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کیا فرماتے ہیں؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، اور تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولادیں جو ہیں یا تو وہ یہودی تھے اور یا کیا تھے؟ نصرانی. اب بتاؤ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ کیا تھے؟ نصرانی تھے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَبَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اس گواہی کو چھپائے جو ثابت ہو چکی ان کے پاس اللہ پاک کی طرف سے. وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہاں اللہ تبارک و تعالی برائے تاکید دوبارہ جو ہے نا جواب شکوے کا اعادہ فرما رہے ہیں. تلک امت قد خلت, وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ان کے لیے ان کے اعمال, تمہارے لیے تمہارے اعمال, تم ان کے اعمال کی وجہ سے جنت نہیں جا سکتے ہو اور ان کے اعمال کی وجہ سے تم جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے ہو. جنت جانا ہے, جہنم سے بچنا ہے تو محنت کرنی ہوگی. ولا تسألون عما كانوا يعملون, تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها, یہاں سے اللہ تبارک و تعالی رسالت پر پہلے شبے کا جو ہے نا تذکرہ فرماتے ہیں. کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, برائے ابن عازب کی روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس بات کا اظہار فرمایا کہ میرا قبلہ اگر بیت المقدس کی جگہ کعبہ ہو جائے, کیونکہ بیت المقدس یہود کا قبلہ ہے, اور اس طریقے سے اگر کعبہ میرا قبلہ بن جائے تو چونکہ عرب کعبے سے زیادہ مانوس ہے تو اس طریقے سے وہ اسلام کے قریب آ جائیں گے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی آپ کی طرح اللہ کا بندہ ہوں, آپ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعائیں مانگنا شروع کر دیا, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی تشریف لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظریں اٹھا کر دیکھتے تھے کہ شاید میری درخواست قبول ہو گئی ہو, اور تعویل قبلے کا حکم جو ہے نا یہ لے کر آئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف جو ہے اشارہ فرمایا, قد نرى تقلب وجهك في السماء, یعنی سيقول السفهاء, تعویل قبلہ سے پہلے کا واقعہ ہے یہ. قد نرى تقلب وجهك, یہ بھی تعویل قبلہ سے پہلے کا کیا ہے, واقعہ ہے کہ جب بھی جبرائیل آتے تھے زمین پر تو آپ نظریں اٹھا کر جو ہے دیکھتے تھے کہ شاید جبرائیل علیہ السلام تعویل قبلہ کا حکم لے کر آئے. آپ کی خواہش تھی, آپ کی چاہت تھی, آپ اللہ کے محبوب تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی چاہت کے مطابق اور خواہش کے مطابق پھر جو ہے نا آخر میں تعویل قبلے کا حکم نازل فرمایا, اور پھر جو ہے نا اعلان عام ہوا, اب دنیا کے اندر تم جہاں بھی ہو کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھا کرو. سیقول السفہاء, سیقول السفہاء من الناس, لوگوں میں سے جو بے وقوف ہے ان قریب وہ کہیں گے, ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا, کس چیز نے پھیر دیا ان کو اس قبلے سے جس قبلے کی طرف یہ منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے. ما ولاہم, یہ مقولہ ہے کس کا, سفہا کا. عن قبلتہم التی, اس سے مراد کیا ہے, بیت المقدس ہے, اور یہ آیت نازل ہو گئی تھی تعویل قبلہ سے پہلے. تعویل قبلہ ہوگا تو جو بے وقوف ہے وہ اس قسم کے اعتراضات اٹھائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشگی جو ہے نا آگاہ فرمایا, قل للہ المشرق والمغرب, یہ جواب حاکمانہ ہے. آپ کہہ دیجئے کہ مشرق بھی اللہ کا ہے, مغرب بھی اللہ کا ہے, اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جب جس وقت جس طرف ہو بس اسی طرف جو ہے نا مسلمان کا فرض ہے کہ وہ نمازیں پڑھے, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے. جب تک حکم بیت المقدس کی طرف ہے تو اس وقت تک جو ہے نا نمازیں تب قبول ہوگی جب ہم بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھیں گے, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کعبے کی طرف ہو جائے گا پھر نمازیں تب قبول ہوگی کہ جب ہم کعبے کی طرف کر کے نماز پڑھیں گے. اصل اللہ کا حکم ہے. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ جسم جہاد سے کیا ہے, پاک ہے. اللہ جسم جہاد سے پاک ہے, مشرق بھی اسی کا ہے, مغرب بھی اسی کا ہے. اللہ کے حکم کے تعمیل میں تم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے یا مغرب کی طرف, جس سمت کی طرف, جس جہاد کی طرف اللہ کا حکم ہوگا آپ نماز پڑھو گے تو آپ کی نمازیں کیا ہوگی, قبول ہوگی. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, وہ ہدایت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. وکذلک جعلناکم, یہ وکذلک تشبیہ کے لیے نہیں ہے بلکہ کس کے لیے ہے, بیان کمال کے لیے ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَةً لِتَكُونُ شُهَدَاءَ, وَسَطًا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, یعنی کمال کے لیے ہم نے اس امت کو معتدل امت بنایا, کمال عطا کرنے کے لیے, درجے کمال عطا کرنے کے لیے. اس امت کو ہم نے کیا بنایا, معتدل امت بنایا, افضل امت بنایا. اور اسی وجہ سے ہم نے اس امت کے قبلے کو تبدیل کر کے کس کو بنایا؟ کعبے کو بنایا جو بالکل دنیا کا کیا ہے، سینٹر ہے. یہ امت بھی کیا ہے؟ درمیانی امت ہے. اور جو قبلہ ہم نے ان کو دیا ہے وہ بھی دنیا کا سینٹر ہے. اسی وجہ سے لتکون شہداء علی الناس، یہ امت کی تعریف ہے، امت کے مدح ہے. اور یہ فضیلت اور یہ مقام میں نے اس امت کو کیوں دیا ہے؟ لتکون شہداء علی الناس، تاکہ یہ امت لوگوں پر کیا دے، گواہی دینے والی ہو. ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور تم جو ہے نا تم پر رسول پھر کیا کرے، گواہی دے. کیا مطلب؟ یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں ایک کیس بہت بڑا ہوگا. انبیاء بھی آ جائیں گے، اور اس طریقے سے انبیاء کی امتیں بھی آ جائیں گی، اور اس طریقے سے انبیاء کہیں گے کہ یا اللہ جو پیغام آپ نے ہمیں دیا تھا، ہم نے آپ کا دیا وہ پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا. امتیں کہے گی، یا امتوں میں بہت بڑی تعداد کہے گی کہ یا اللہ انبیاء نے ہمارے پاس آپ کا پیغام نہیں پہنچایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کوئی گواہ؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آگے بڑھ جائے گی اور گواہی دینا شروع کر دے گی کہ یا اللہ یہ جو انبیاء ہے بالکل سچ کہتے ہیں، آپ نے جو پیغام ان کو دیا تھا آپ کا پیغام انہوں نے اپنی امت کو پہنچایا، اور پیغام کا حق انہوں نے ادا کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی عدالت اور اس طریقے سے اپنی امت کے جو ہے نا وساقت پر کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے کہ اللہ میری امت نے جو گواہی دی ہے یہ گواہی بالکل کیا ہے، صحیح ہے. یہ گواہی کیا ہے؟ صحیح ہے. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام کے تمام انبیاء کے حق میں گواہی دے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی امت کی عدالت کے لیے، یعنی اس امت کی عدالت پر پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کریں گے؟ گواہ بنائیں گے. بعض لوگوں نے اس سے غلط مطلب لیا ہے کہ گواہ کا معنی حاضر ناظر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ حاضر ناظر. تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں شہید کا معنی کیا ہے؟ حاضر ناظر. تو یہاں شہید کے لفظ جس طریقے سے حضرت کے لیے ہے، تو شہید کے لفظ تو امت کے لیے بھی ہے. تو اگر حضرت حاضر ناظر ہے پھر تو امتی بھی کیا ہے؟ حاضر ناظر ہے. سمجھے نا؟ پھر تو امتی بھی کیا ہے؟ حاضر ناظر ہے. باقی یہ ہے کہ شہید حاضر ناظر کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ شہید کس کے معنی میں ہے؟ بیان کرنے والے کے معنی میں ہے، اور شہید نگہبان کے معنی میں ہے. ما دمت علیہم شہیدا کس کے معنی میں ہے؟ نگہبان کے معنی میں ہے. شہید گواہ کے معنی میں ہے، لیکن گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ موقع پر موجود ہو. گواہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ موقع پر کیا ہو، موجود ہو. وشہد شاہد من اہلھا، یوسف علیہ السلام کے حق میں جس آدمی نے گواہی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گواہی کا تذکرہ فرمایا، تو وہ موقع پر موجود تھے نہیں تھے؟ گواہ کے لیے موقع پر موجود ہونا ضروری نہیں ہے، تمام فقہاء نے لکھا ہے، بلکہ گواہ کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ ان کو مختلف ذرائع سے یقین حاصل ہو جائے کہ یہ جو دعویٰ ہے یہ دعویٰ بالکل کیا ہے، صحیح ہے، اس پر وہ گواہی دے سکتا ہے. سمجھے نا؟ تو یہ من غلط باتیں جو ہے نا بعض لوگوں نے قرآن مجید کے معنی میں تحریف کر کے جو ہے نا یہ من غلط باتیں لگائی ہے اس قسم کے جو ہے نا آیات کے ساتھ. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم. اب یہ حکیمانہ جواب ہے، حکیمانہ جواب ہے. پہلا جواب کیا تھا؟ حاکمانہ تھا. تم کون ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھنے والا؟ مشرق مغرب کا مالک ہے، جب چاہے جس وقت چاہے جس طرف سمت جس سمت کی طرف وہ نماز پڑھنے کا حکم دے وہ مرضی کا مالک ہے. آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے، یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر انگلی اٹھائے کہ پہلے قبلہ وہ تھا اب یہ کیوں ہوا. یہ پاور اور یہ اختیارات آپ کے پاس نہیں ہے. یہ حاکمانہ جواب تھا، اور اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ حکیمانہ جواب دیتے ہیں. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول، اور ہم نے اس قبلے کو تبدیل نہیں کیا جس قبلے کی طرف تو نماز پڑھ رہا تھا، اس قبلے کو ہم نے منسوخ نہیں کیا، مگر کس کے لیے؟ الا لنعلم، مگر اس لیے تاکہ بالکل واضح ظاہر ہو جائے لذا عالم کا معنی جاننا نہیں ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں, بلکہ یہاں لذا عالم کا معنی کیا ہے, تاکہ ظاہر ہو جائے میں یتبع الرسول, کون اتباع کرتا ہے رسول کا, مما ينقلب على عقبيه, ان لوگوں میں سے کہ جو اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے چلے جاتے ہیں, کون اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے چلا جاتا ہے اور کون رسول کا کیا کرتا ہے, اتباع کرتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرًا إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, کہتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ اگرچہ بہت باری ہے لیکن ان پر باری نہیں ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی, یعنی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تعمیل کا فیصلہ کیے ہوئے ہیں ان کے لیے تحویل قبلہ اور اس طریقے سے تحویل قبلے پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. وما کان اللہ لیزیع ایمانکم, یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شبہ کا ازالہ فرماتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا ہمارے آبا و اجداد نے تو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی, تحویل قبلہ ہو گیا تو کیا وہ نمازیں ضائع ہو گئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شبہ کا یہاں سے ازالہ فرمایا, وما کان اللہ لیزیع ایمانکم, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں, ایمان سے مراد یہاں پر کیا ہے صلاۃ. وما کان اللہ لیزیع ایمانکم, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا, جو نمازیں آپ نے بیت المقدس کی طرف پڑھی ہیں اس وقت اس طرح نماز پڑھنے کا حکم تھا, لہذا وہ ساری کی ساری نمازیں کیا ہے وہ صحیح ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر مہرمان اور رحم کرنے والا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء, اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تیرا جو ہے نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا, فلنولینک قبلۃ ترضاها, ان قریب ہم آپ کا قبلہ اسی کو بنائیں گے, یعنی آپ کو منہ پھیرنے کا حکم دیں گے جس طرف منہ پھیرنے کو آپ چاہتے ہو, یعنی کعبے کو ہم آپ کا قبلہ بنائیں گے. فول وجهك شطر المسجد الحرام, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا, پہلا جو ہے نا وعدہ خدا بندی ہے, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, وعدہ خدا بندی ہے, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, یہ ایفاء عہد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا, وہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر لیا, پورا کر لیا, اور اب حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اب آپ جو ہے نا آپ کا قبلہ آج کے بعد کعبہ ہے, کعبے کے در مگر کے نماز پڑھے. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ, یہ قانون عام بیان فرما رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں بھی تم سفروں میں نکلے ہوئے ہو تو حکم یہ ہے کہ آپ نے ہر جگہ سے ہر ملک سے قبلے کے طرف کعبے کے طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. فولو وجوہکم شطرا, جہاں بھی تم سفر میں نکلے ہوئے ہو, جہاں پر بھی ہو, جس ملک کے اندر ہو, آپ نے قابل کے در منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ, اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب جو ہے لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ, وہ جانتے ہیں اور کہ تحویل قبلہ کیا ہے حق ہے لیکن مانتے نہیں, جانتے ہیں مانتے نہیں ہے کہ تحویل قبلہ کیا ہے حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, اللہ تبارک و تعالیٰ یہود کے اعنات کو بیان فرما رہے ہیں. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, جن کو کتاب دی گئی اگر آپ ان کے پاس لے کر آئے, بکل آیتن ہر قسم کی دلیل آپ ان کے پاس لے کر آئے, مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, پھر بھی یہ آپ کے قبلے کا اتباع کرنے والے نہیں ہیں اور آپ کے قبلے کی طرف نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, آپ کو چونکہ حکم ملا ہے کعبے کی طرف اس لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روگردانی اختیار نہیں کر سکتے ہو اور ان کے قبلے کی طرف نماز پڑھنے کے لیے آپ بھی تیار نہیں ہو. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ, اور اس طریقے سے بعض کے قبلے کی طرف نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اگر آپ نے ان کی خواہشات کا اتباع کر لیا علم آنے کے بعد, انک اذا لمن الظالمین, تو اس وقت پھر آپ کس میں سے ہو جائیں گے, ظالمین میں سے ہو جائیں گے, آپ معصوب ہیں, ظالمین سے آپ کا محال ہونا محال ہے, تو تعلیق محال ہوتا ہے, تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہود کا اتباعی بھی کیا ہے محال. الذین آتیناہم الکتاب,
اللهم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور اللهم اجرنا من النار يا مجير بك نستعين ہاں ایک طالب علم نے آپ سے درخواست کی ہے کہ ان کا بھائی بیمار ہے شفا کے لیے دعا فرمائے دوسرے طالب علم نے درخواست کی ہے کہ ان کا بھائی ہے عباس اور یونان میں مشکلات میں ہے دعا فرمائے کہ اللہ ان کے مشکلات کو حل فرمائے ان کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے جو بیمار ہے الہ العالمین شفا کاملہ جدا عطا فرمائے اور جتنے لوگ بیمار ہیں مولا عز و جل سب کو شفا کاملہ جدا عطا فرما الہ العالمین اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دنیا کی ہدایت کے لیے اور ہماری ہدایت کے لیے الہ العالمین اس درس کو ذریعہ بنا الہ العالمین اس درس کا ثواب حضرت شیخ کو جو ہے نا پہنچا دے الہ العالمین ہمارے حسنات کو حضرت شیخ کے لیے صدقہ جاریہ بنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین